بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. آج کے آپ کی خدمت میں کہ منصب الہی، رسالت، نبوت، امامت اور حکومت، ان شواہد اور ادلہ کی روشنی میں جو آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں، مختص ہیں ذات خداوند تبارک و تعالی سے. یعنی نبی منصوب کرنا، قانون دریافت کرنے والا انسان، رسول منصوب کرنا، قانون پہنچانے والا اور قانون کی تشریح کرنے والا انسان، امام قانون کی حفاظت کرنے والا انسان، حاکم قانون کو نافذ کرنے والا انسان، یہ چاروں منصب اور اس کے علاوہ دیگر بھی منصب ہیں جن کو ہم کہتے ہیں منصب الہی، کہ ذات خداوند تبارک و تعالیٰ سے مخصوص ہیں، غیر خدا کو حق نہیں بنتا. جب یہ عرض کیا ہے کہ غیر خدا کو حق نہیں پہنچتا، تو اس سے مراد یہ ہے، یعنی کسی رسول کو بھی حتیٰ حق نہیں پہنچتا کہ وہ خود اپنے اختیار سے ایک رسول منتخب کرے، ایک نبی منتخب کرے، کسی کو امام منتخب کرے یا کسی کو حاکم منتخب کرے. کسی نبی کو، رسول کو، امام کو، کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا. یہ حق مخصوص ہے ذات خدا کے ساتھ. اور یہیں سے عرض کیا تھا کہ ایک نقطہ ہے جو فقط بیان کی حد تک میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس کی تشریح کی یہاں گنجائش نہیں ہے، وضاحت ممکن نہ ہو سکے. البتہ اگر آپ نے ضروری سمجھا اور اس نقطے سے دلچسپی ہوئی، تو ممکن ہے سوالات کے ذریعے آپ اپنی دلچسپی کا اظہار کریں، ممکن ہے مزید کچھ عرض کیا جا سکے اس پر. وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دو علم ہیں، ایک وہ علم ہے جو فقہ کہلاتا ہے، علم فقہ، اور ایک علم ہے جسے ہم علم اصول کہتے ہیں. البتہ علم اصول ام طلاب کی اصطلاح میں ایک اور علم کا نام بھی علم اصول ہے، فی الواقع یہ اس کا مختصر نام ہے، پورا نام ہے اس کا علم اصول فقہ. اصول وہ نہیں ہے مراد جو طلباء پڑھتے ہیں مدارس دینیہ میں اور حوزوں میں، علم اصول فقہ وہ در حقیقت فقہ ہی کا ایک حصہ ہے، علم فقہ کا مقدمہ کہیں آپ، وہ اصول. ہم جو یہاں پر بیان کر رہے ہیں علم اصول، اس اصول سے مراد ہماری یعنی اصول دین، فروع کے مقابلے میں فروع دین اور اصول دین. کیا فرق ہے فروع دین اور اصول دین میں؟ فروع دین اور اصول دین کے اندر فرق وہ یہ نہیں ہے کہ جو کچھ علم فقہ میں لکھ دیا جائے وہ فروع دین ہو جاتا ہے، جو کچھ اصول دین کے ضمن میں لکھ دیا جائے، عقائد کے ضمن میں لکھ دیا جائے، عقیدے کے عنوان سے تالیف کر دیا جائے، اس کو ہم علم اعتقادات یا علم اصول دین کہیں. بلکہ ان کا اپنا ایک معیار ہے، علمی معیار، حقیقی معیار ان کا، کس مسئلے کو یا کس مطلب کو ہم فروع یا فقہ کا مسئلہ کہیں یا اصول کا، وہ معیار یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خداوند تبارک و تعالی کی ذات سے مخصوص ہیں. مثلا خود ذات خداوند تعالی صفات خداوند تبارک و تعالی، اسماء حسنہ جو خداوند تبارک و تعالی کے اسماء حسنہ، اور افعال باری تعالی، یہ وہ چیزیں ہیں جو متعلق ہیں ذات خداوند تبارک و تعالی سے. اس کے مقابل میں ہے انسان، جس کو شرعی تعبیر میں، مذہبی دینی تعبیر میں، علمی تعبیر میں کہا جاتا ہے مکلف. اب ہم تعبیر نہیں استعمال کرتے اگر مانوس نہیں ہے تو، مکلف یعنی جس کے ذمے خداوند نے کچھ تکالیف عائد کی ہیں، کچھ فرائض اس کے ذمے ڈالے ہیں، کچھ ذمہ داریاں اس کے اوپر عائد کی ہیں. تکلیف ذمہ داری کو کہتے ہیں، اردو میں تکلیف درد کو کہتے ہیں، مشقت کو کہتے ہیں. کسی کو سر میں درد ہو تو کہتے ہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن عربی میں تکلیف کہتے ہیں ذمہ داری کو. اسی وجہ سے احکام یا واجبات اور فرائض کو تکالیف شرعیہ کہا جاتا ہے. اگر آپ توضیع المسائل میں بسا اوقات دیکھیں تو ممکن ہے اس قسم کا کلمہ نظر آئے آپ کو. انسان جو مکلف ہے، یعنی جس کے ذمے خداوند نے کچھ واجبات ادا کیے ہیں، اس کے ذمے ڈالے ہیں، اگر ایک شے انسان کا فعل ہو، مکلف کا فعل ہو، یعنی عبد کا، اس کو جس علم میں لکھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم علم فقہ، افعال مکلفین، افعال عباد، افعال بندگان، انسانی افعال از نظر حکم الہی. علم فقہ کا موضوع ہے، پھر تکرار کرتا ہوں میں، یعنی انسانی افعال، انسانی سرگرمیاں، بندوں کی سرگرمیاں اور افعال از نظر حکم الہی، جو بھی فعل انسان انجام دے اس کو حکم الہی کیا ہے. بس فقہ کا کام ہے انسانی افعال بیان کرنا، اور انسانی افعال کے اوپر احکام الہی بیان کرنا. تو قانون اسلامی کا ایک بڑا حصہ یا دین کا ایک بڑا حصہ ان احکام پر مشتمل ہے، جن کو ہم کہتے ہیں افعال بندگان، اعمال بندگان. بس میں بول رہا ہوں اور اس کا ایک حکم شرعی ہے، میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، اس کا ایک حکم شرعی ہے، میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ میرا ایک فعل ہے، کام ہے، اس کا ایک حکم شرعی ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، نگاہ کر رہے ہیں، یہ آپ کا ایک حکم شرعی ہے. آپ کھاتے ہیں، یہ ایک فعل ہے. آپ پی رہے ہیں، یہ آپ کا ایک فعل ہے. آپ سو رہے ہیں، یہ آپ کا ایک کام ہے، فعل ہے. ان تمام افعال کے احکام شرعیہ بیان کرنا، اس کو کہتے ہیں ہم علم فقہ، جس کے متعلق توضیع المسائل یا رسالہ عملیہ مجتہدین لکھتے ہیں فتاوی کی شکل میں. فتویٰ کا میدان بھی بس یہی ہے، یعنی جہاں پر ایک عالم دین کو، ایک مجتہد یا مرجع تقلید کو حق پہنچتا ہے کہ وہ فتویٰ دے، وہ فتویٰ کا دائرہ بھی یہی ہے، قلمرو فتویٰ یہی چیز ہے. کون سی؟ افعال مکلفین کے بارے میں احکام الہیہ، فقط یہاں فتویٰ دے سکتا ہے، بس. اس کے علاوہ کسی چیز کے متعلق فتویٰ نہیں دے سکتا. البتہ یہ افعال انسان سے مربوط ہو، بغیر کسی واسطے سے یا کسی واسطے سے، ممکن ہے ایک دو واسطوں کی وجہ سے یہ حکم شرعی لگتا ہو فعل انسان پر، یا ممکن ہے نا کسی واسطے کے بغیر ہی ڈائریکٹ یہ انسانی فعل کا حکم ہے. لیکن ہمارے پاس انسانی افعال کے علاوہ اور فعل بشر کے علاوہ اور بھی افعال ہیں، اور وہ ہیں افعال باری تعالی، صفات باری تعالی، اسماء باری تعالی. افعال باری تعالی کے متعلق جو علم باس کرتا ہے، اس علم کو ہم کہتے ہیں علم اصول دین، یا علم العقائد، یا اعتقادات. بس معیار معلوم ہو گیا ہمیں، اصول دین اس علم کو کہتے ہیں جو افعال الہی کے متعلق بات کرے، ہمیں معلومات فراہم کرے، براہین ادلہ پیش کرے، مسائل اٹھائے، جواب دے افعال الہی کے متعلق، صفات الہی کے متعلق، خدا کے کاموں کے بارے میں جو بات کرے، اور اس کے مقابل میں ایک علم ایسا ہے جو انسانی افعال کے بارے میں گفتگو کرتا ہے از نظر حکم شرعی، اس کو علم فقہ کہتے ہیں۔ یہ معیار ہے ہمارے پاس علم فقہ کا اور علم عقائد کا۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کون سا مسئلہ، اب ضروری نہیں ہے کہ آپ علماء سے جا کر پوچھیں جو یہ فقہ کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے، یا یہ عقائد کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے۔ معیار میں نے عرض کر دیا نا آپ کی خدمت میں، ایک مرتبہ پھر تکرار کرتا ہوں تاکہ اچھی طرح ذہن میں مطلب آ جائے۔ ہمارے پاس دو علم ہیں، علم عقائد، علم اصول دین، اور علم فقہ۔ علم فقہ میں وہ مسائل اور مطالب ہوتے ہیں جن کا تعلق انسان کے افعال سے ہوتا ہے، فعل بشر سے جن کا تعلق ہوتا ہے، ان کے بارے میں حکم خدا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن فعل انسان کا فعل ہوتا ہے۔ مثلا نماز پڑھنا انسان کا فعل ہے، روزہ رکھنا انسان کا کام ہے، حج کرنا انسان کا کام ہے، زکات دینا انسان کا کام ہے، خمس دینا انسان کا کام ہے، جہاد کرنا فعل بشر ہے، امر بالمعروف کرنا فعل انسان ہے، نہی از منکر کرنا فعل بشر ہے، تولا تبرا، یہ سب افعال انسان ہیں۔ تو وہ علم جو ان سارے افعال کے احکام شرعیہ ذکر کرے، حرام حلال اور جتنے بھی احکام ہیں وہ سارے واجب، وہ علم فقہ کہلاتا ہے۔ اور وہ علم جس میں افعال بشر کے بارے میں نہ بلکہ فعل خدا کے بارے میں گفتگو ہو کہ اللہ نے یوں کیا، اللہ یوں کرتا ہے، اللہ کو ایسے کرنا ہے، یہ جو علم گفتگو کرے اس علم کو کیا کہتے ہیں ہم؟ علم اصول دین یا علم عقائد، علم اعتقادیات۔ اب جبکہ یہ معیار عرض ہوا ہے اور اگر حل بھی ہو گیا ہے، ذہن میں ہضم بھی ہوا ہے، تو اب سوال، اب ہم کس سے پوچھیں کہ کون سے مسائل فقہی مسائل ہیں اور کون سے مسائل اعتقادی مسائل ہیں؟ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خود معیار معلوم ہو گیا۔ ابھی دیکھو کہ یہ مسئلہ فعل بشر سے تعلق رکھتا ہے، انسان کا فعل ہے یا خدا کا فعل ہے؟ اگر اللہ کا فعل ہے تو عقائد سے تعلق ہے اس کا، اگر انسان کا فعل ہے تو اس کا علم فقہ سے تعلق ہے۔ اور علم فقہ میں بعض انسان مجتہد، مرجع تقلید، عالم فاضل، دانشمند بن کر فتویٰ دے سکتے ہیں۔ اعتقادیات میں کوئی انسان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ فتویٰ دے اور دوسرے اس کے فتویٰ پر عمل کریں، یہ میدان فتویٰ نہیں ہے، قلمرو فتویٰ نہیں ہے، یہ افعال الہی کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا۔ اس لیے دونوں کے جدا دو اسلوب ہیں، فقہ کا اپنا طرز گفتگو، اپنی براہین، اپنی ادلہ، اپنا ایک طریقہ کار ہے مخصوص، اعتقادیات میں ایک اپنا جدا اسلوب، جدا اس کے وسائل، جدا اس کے ذرائع، اور ہر چیز اس کی الگ ہے۔ مثلا چند ایک چیزوں کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ اعتقادیات میں انسان کو جب تک یقین نہ ہو جائے، جزم نہ ہو جائے، علم حاصل نہ ہو جائے، علم حقیقی مطابق بواقع، اس وقت تک انسان کسی مسئلے پر اعتقاد قائم نہیں کرتا، اور نہ اس کو حق ہے اعتقاد قائم کرنے کا، جب تک اس کو علم اور جزم و یقین حاصل نہ ہو جائے۔ برحالی کے احکام فقہیہ یعنی فعل انسان کے متعلق جو احکام ہیں، ان کے بارے میں انسان کو ضروری نہیں کہ علم حاصل ہو، یقین 100% 100% حاصل ہو، ممکن ہے گمان کافی ہو۔ جیسے قبلہ کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے کہ مثلا ایک ایسی جگہ آپ چلے گئے کسی گھر میں، کسی شہر میں، آپ کو پتہ نہیں قبلہ کدھر ہے، لیکن کبھی گمان ہے کہ اس طرف ہے، روبرو ہے، کبھی گمان ہے، یقین نہیں مجھے، ایک احتمال ہے کہ شاید ادھر نہ ہو، لیکن گمان قوی میرا یہ ہے کہ اس طرف ہو۔ علم فقہ کہتا ہے کافی ہے، یہ گمان کافی ہے، اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لو، مصحوب ہے، قبول ہے یہ نماز، اگرچہ نماز پڑھنے کے بعد اور وقت گزرنے کے بعد آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ یہ نماز قبلہ کی طرف نہیں تھی، بعد میں ایک آدمی نے آگے بتایا وہ اس طرف تھی، آپ نے تو بالکل الٹا رخ کر کے نماز پڑھی ہے، فقہ کہتی ہے کافی ہے بس، گمان کافی ہے، یعنی ظن جس کو کہتے ہیں نا، ظن قوی گمان قوی یہ کافی ہے. لیکن عقائد میں نا آپ نہیں کہیں کہ مجھے علم نہیں تھا لیکن قوی گمان تھا میرا فلان شخص امام ہے نبی ہے، یہ گمان کافی نہیں ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے. یہ ایک فرق ہے. دوسرا فرق یہ کہ عقائد میں، بتائی سی پہلے فرق سے ہی اس کا تعلق ہے، علم عقائد میں اور علم اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے. نہ فقط جائز نہیں ہے بلکہ ممنوع ہے. اگر کسی نے تقلیدن ایک عقیدہ اپنا لیا، وہ عقیدہ صحیح بھی ہو تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا. مثلا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قلم ہے، سوال یہ کہ کیوں آپ کا یہ عقیدہ ہے یہ قلم ہے؟ ایک مرتبہ تو آپ کہتے ہیں اس لیے کہ خوب میں دیکھ رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور ان آنکھوں کے دیکھنے سے مجھے یقین پیدا ہو گیا یہ قلم ہے، یہ خوب عقیدہ ہے. لیکن ایک مرتبہ آپ معتقد ہیں یہ قلم ہے اس وجہ سے کہ چونکہ میں نے کہا یہ قلم ہے. آپ قائل ہیں یہ قلم ہے لیکن آپ کے قائل ہونے کا مدرک یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں. آپ سے کوئی پوچھے بھی کہ بھائی کیوں قائل ہو، یہ کیوں آپ کا یہ عقیدہ ہے، تو آپ میرا حوالہ دے دیں، کہیں کہ چونکہ اس نے کہا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ تقلید. عقائد میں یہ ممنوع ہے. یعنی اگر تقلیدن مثلا کہا کہ خدا ہے، جیسے بچوں کو ہم تعلیم دیتے ہیں نا، عقائد سکھاتے ہیں، والدین کا تو عقیدہ ہے خدا ہے، بچے کا بھی عقیدہ ہے خدا ہے، بچے کو کہو کہ خدا ہے کہتے ہاں ہے، اسے کہو کہ کیوں خدا ہے، کس نے کہا آپ کو خدا ہے، کہتے ہیں امی نے کہا ہے خدا ہے، ابو نے کہا ہے خدا ہے، ٹیچر نے کہا ہے خدا ہے، یہ کیا ہو جائے گا؟ تقلید. اب خدا ون تعالی واقع ہے اور اس کا بھی ایک اعتقاد ہے کہ خدا ہے، لیکن ایسا اعتقاد صحیح نہیں ہے، اگرچہ صحیح بھی ہے، یعنی اس طرح سے کہ مطابق با حقیقت ہے، جیسی حقیقت ہے ایسا عقیدہ ہے، لیکن چونکہ تقلید کے ذریعے یہ عقیدہ اپنایا گیا ہے لہذا یہ صحیح نہیں. اگر ہم قائل ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ اول ہیں، امام ہیں، امام برحق، خوب سوال آپ کو کہاں سے یہ عقیدہ آپ نے قائم کر لیا؟ اگر آپ کسی عالم دین کا حوالہ دے دیں، آپ کہیں چونکہ فلان مولانا کہا کرتے تھے اس لیے وہی امام ہے، تو یہ صحیح عقیدہ ہے چونکہ علی واقعا امام ہیں، لیکن یہ عقیدہ قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ کہ تقلید کی ہے آپ نے اس میں. آپ کو یقین پیدا کرنا چاہیے تھا، آپ کو ایسی دلیل تلاش کرنی چاہیے تھی، ایسی برہان آپ کے پاس ہونی چاہیے، ایسا مدرک آپ کے پاس ہونا چاہیے جو آپ بتائیں کہ میرے اعتقاد کا منشا اور سبب یہ ہے، اس وجہ سے میں عقیدہ رکھتا ہوں. یقینی دلیل جیب میں ہونی چاہیے، نکال کے دیکھو اس وجہ سے قائل ہوں. مثلا اگر رات ہے، آپ میں سے ہر ایک کا اعتقاد ہے ابھی رات ہے، لیکن آپ اس وجہ سے رات کو نہیں مانتے، یا اعتقاد نہیں ہے آپ کا رات پر کہ میں کہہ رہا ہوں. اگر کوئی پوچھے بھائی رات ہے کیوں رات ہے، تو آپ کہیں چونکہ مولانا نے کہا رات ہے. نہ، آپ کہیں گے اس لیے کہ مجھے نظر آ رہا ہے سورج غروب ہو گیا، یعنی میرے حواس مجھے یقین فراہم کر رہے ہیں کہ رات ہے. بس عقائد میں تقلید جائز نہیں ہے، ممنوع ہے. اور وہ عقیدہ جو انسان تقلید یعنی دلیل پوچھے بغیر، برہان پوچھے بغیر، مدرک ماخذ پوچھے بغیر، منبع و مصدر پوچھے بغیر انسان کسی چیز پر اعتقاد پیدا کر لے اور اس پر عمل بھی شروع کر دے، یہ تقلید ہے. لیکن احکام میں یعنی فروعات میں، افعال بشری میں، وہاں پر تقلید جائز ہے. مثلا کہا گیا کہ زور کی تین، مغرب کی تین رکعتیں پڑھو، عشاء کی چار. کیوں پڑھوں یہ تین پڑھوں اور وہ چار؟ مجھے نہیں پتا کیوں پڑھوں. تو پھر کیوں پڑھتے ہو؟ اس لیے کہ فلاں مجتہد نے فتویٰ دیا پڑھتا ہوں. یہ کافی ہے، یہ جواب قبول ہے. بس قلم روئے فتویٰ کہاں ہے؟ فقہ کے اندر، احکام میں. بے شک ہمیں دلیل معلوم نہ ہو، ہمارے فقیہ کو معلوم ہے وہ کافی ہے. البتہ فقیہ کو معلوم ہونی چاہیے، فقیہ مقلد نہیں ہونا چاہیے. جس کی ہم تقلید کر رہے ہیں خود وہ کسی کا مقلد نہ ہو، اس کے پاس ہر چیز کی دلیل ہونی چاہیے. وہ دلیل یا یقینی ہوگی یا ظنی گمان ہوگا اس کو، چونکہ فقہ میں کافی ہے. مجتہد کے پاس ضروری نہیں کہ دلیل یقینی ہی ہو، بلکہ ممکن ہے ایک دلیل غیر یقینی البتہ گمانی کبھی فقیہ کو ہو جائے فتویٰ دینے کے لیے کافی ہے دے دے گا، لیکن عقائد میں آ کر، اعتقادیات میں آ کر، اصول دین میں آ کر نہ، اگر اس کے پاس دلیل ہے وہ معتقد ہے، میرے لیے جواز نہیں بنتا کہ میں بھی معتقد ہو جاؤں. میں اس وقت اپنا عقیدہ قائم کروں گا جب مجھے بھی دلیل فراہم ہو جائے، مجھے بھی یقین اور جزم پیدا ہو جائے. یہ نقطہ ذہن میں رکھیں، کیا عرض کرنے والا ہوں. عرض کیا کہ جتنی بھی گفتگو ایک دو راتوں میں ہوئی ہے، اس کا حاصل جو ہمیں ہوا، نتیجہ حاصل ہوا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو مخصوص منصب ہیں جو انسان کو اللہ فقط عطا کرتا ہے اور غیر اللہ کو حق نہیں پہنچتا، وہ منصب نبوت ہے، منصب رسالت ہے، منصب امامت ہے اور منصب حکومت ہے. اس کے لیے تو ہمیں بحث کی ہے نا، دلیل دی ہے اس کے لیے، اس کو تو تقلیدن نہیں مانا ہم نے، باقاعدہ دلیل کے ذریعے کہا ہے کہ یہ خدا کے منصب ہے، مخصوص ہے اللہ کے ساتھ. خوب، اگر اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں تو اب نبوت کے بارے میں کون سا علم بحث کرے؟ نبوت کون سے علم کا شعبہ ہے؟ ابھی معیار پتہ چل گیا نا ہمیں، کون سے علم کا شعبہ ہوگا نبوت؟ فقہ کا یا اصول دین کا؟ اصول دین کا. کیوں نہ کہیں؟ اس لیے کہ جناب شیخ صدوق نے اس کو اصول دین میں لکھا ہے، جناب شیخ مفید نے اس کو اصول دین میں لکھا ہے، شیخ طوسی مرحوم نے اس کو اصول دین میں لکھا ہے، اس لیے ہم بھی اصول دین میں اس کو سمجھتے ہیں. نہ، معیار معلوم ہو گیا ہمیں. اصول دین اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر ایک کام اللہ کی طرف منسوب ہو، صفت خدا ہو، فعل خدا ہو، یعنی اللہ سے متعلق کوئی بات ہو، بشر سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، فعل انسان نہ ہو، وہ صفت انسان نہ ہو، عمل انسان نہ ہو، تو نبوت کیا ہے؟ وہ فعل انسان ہے یا فعل خدا ہے؟ نبوت دینا انسان کا کام ہے یا اللہ کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. بس کون سے علم میں چلا جائے گا؟ خود ہی، ہم لے جائیں یا نہ لے جائیں، خود ہی چلا جائے گا. کس میں؟ علم اصول دین میں. خوب، رسالت اللہ کا فعل ہے، چونکہ منصب ہے، فعل خدا ہے، اللہ جس کو رسول بنائے بنائے، خود انسان کسی کو رسول نہیں بنا سکتا. بس کون سے علم کا حصہ ہے؟ اصول دین کا حصہ ہے. امامت، بنیادی اختلاف جو ہمارا اہل سنت کے ساتھ ہے وہ یہی ہے کہ اہل سنت امامت و خلافت کو کیا مانتے ہیں؟ انسان کا فعل ہے یہ. انسان مل بیٹھے، اکثریت، عقل مند انسان، اہل حل و عقد، وہ مل بیٹھ کر اگر کسی کو خلیفہ نامزاد کر دیں، امام نامزاد کر دیں، تو وہ خلیفہ ہو جاتا ہے. یعنی خلافت ان کے نزدیک کیا ہے؟ منصب ہے انسانی، بشری. لیکن ہمارے نزدیک کیا ہوا؟ منصب ہے الہی. حتیٰ کوئی نبی کو بھی حق نہیں پہنچتا کسی کو امام بنائے، فقط اللہ کو یہ حق ہے، فقط خدا کو یہ حق ہے. بس امامت کس چلی جائے گی؟ کس علم میں؟ خود ہی خود منتقل ہو جائے گی، علم اصول دین میں، عقائد کا حصہ ہو جائے گا. تو اسی طرح سے عرض کیا ہے کہ حکومت بھی منصب الہی ہے. ان الحکم الا للہ، حق حکومت مختص ہے ذات خداوند تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اور غیر اللہ کو حق نہیں پہنچتا کہ حاکم نامزد کرے، حاکم انتخاب کرے. خوب، اگر یہ بھی افعال الہی میں سے ہو گیا، یہ منصب الہی ہو گیا، نہ ایک فعل انسانی، تو پھر کس علم کا حصہ ہو جائے گا؟ یہ بھی اصول دین کا حصہ ہے، نہ کہ فروع دین کا حصہ ہے، نہ فقہ کا حصہ ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ پس حکومت کس کے ذمن میں چلی گئی؟ باس حکومت، پہلے یہ دیکھیں، حکومت نامزد کرنا، حاکم نامزد کرنا، حاکم چننا، قانون نافذ کرنے والے کو منتخب کرنا، کام کس کا ہے؟ اگر انسان کا ہے، یہ فقہی مسئلہ ہے. اگر اللہ کا کام ہے، یہ اصول دین کا مسئلہ ہے. فقہ سے اس کا کیا؟ چونکہ فقہ میں افعال خدا سے بات نہیں ہوتی. خوب، جب یہ فقہی مسئلہ نہیں ہے، امامت فقہی مسئلہ نہیں ہے، رسالت فقہی مسئلہ نہیں ہے، حکومت بھی فقہی مسئلہ نہیں ہے، تو جب فقہی مسئلہ نہیں ہے تو قلم رو فتویٰ سے بھی باہر چلا جائے گا. یعنی فقہی اب یہاں فتویٰ نہیں دے گا، بلکہ یہاں ایک چیز کام آئے گی، اور کیا؟ یقین، جزم اور علم اور دلیل. اگر دلیل ہے، یقین ہے، جزم ہے، اعتقاد پیدا کر لیں، اگر نہیں ہے تو اعتقاد پیدا نہ کریں، نہ بنائیں اپنا عقیدہ. کسی کے فتوے کے منتظر یہاں نہ رہیں. توحید صفات خدا میں سے ہے، کو کس فقیہ کے فتوے کے تحت آپ توحید کے قائل ہیں؟ کون سے مرجع تقلید نے فتویٰ دیا ہے اللہ ایک ہے اور اس کی وجہ سے آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں؟ ہے کوئی ایسا فقیہ؟ ہے کوئی؟ یعنی کہہ سکتے ہیں کہ فلاں مجتہد نے، مرحوم نے یا زندہ نے، حفظہ اللہ نے مثلا یہ فتویٰ دیا ہے کہ اللہ ایک ہے لہذا میں اللہ کو ایک مانتا ہوں؟ پہلے تو نہیں ہے ایسے، ہم کسی فقیہ کے فتویٰ کی وجہ سے اللہ کو ایک نہیں مانتے، بلکہ کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس یقین ہے، شاید وہ دلیل ہمیں فقیہ نے سکھائی ہو، شاید یہ یقین فقیہ کی تعلیم سے حاصل ہوا ہو، شاید وہ مدرک یقین فقیہ نے ہمیں دیا ہو. ضروری نہیں ہے کہ یہاں فقہا کو ہم کہیں، فرق ہے فتویٰ میں اور دلیل دینے میں. ایک جگہ فقیہ فتویٰ دیتا ہے، فتویٰ دینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بلا بغیر اس کے کہ دلیل بھی آپ کو بتائے، فقط قول آپ کو بتاتا ہے کہ یوں کرو. اب یوں کرو کی دلیل ہوتی ہے لیکن اس کی اپنی جیب میں ہوتی ہے، آپ کو بتانا ضروری نہیں ہے. لیکن عقائد میں جب فقیہ ایک بات کرتا ہے، اصول دین میں جب ایک قول بیان کرتا ہے، تو ساتھ اس کو دلیل بھی بیان کرنا پڑتی ہے. فتویٰ میں ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ اسے پوچھیں گے یہ آپ نے جو فتویٰ دیا یہ کیوں دیا ہے، لیکن عقائد میں ہمیں حق پہنچتا ہے، ہم اسے کہیں گے یہ بات جو آپ نے کی ہے اس کی دلیل کیا ہے. پس حکومت چونکہ فعل خدا ہے، منصب الہی ہے، تو دیگر منصب الہی اور افعال الہی کی طرح اس کا تعلق ہو جائے گا کس سے؟ اصول دین سے. یہ دوسرا فرق ہے ہمارا اہل سنت کے ساتھ، کہ اہل سنت حکومت کی بات سن بھی وہ بھی چھیڑتے ہیں، ان میں بھی ہے اور بہت قدیم سے ہے، یعنی معصومین علیہ السلام کی زندگی میں ہی، امام صادق علیہ السلام کی حیات مبارک میں ہی اہل سنت میں یہ مسائل تھے، انہوں نے حکومت کے بارے میں گفتگو کی ہے، باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، اور اس سے متاخر زمانوں میں انہوں نے حکومت کے بارے میں باقاعدہ بات کی ہے. ابن قتیبہ نے بات کی ہے، الماوردی نے بات کی ہے، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، احکام سلطانیہ لکھی ہیں انہوں نے. اب ان کی حکومت کا نام ایک خاص نام ہے، جیسے خلافت جس کو کہتے ہیں، اور وہ خلافت ان کی طرز حکومت جو انہوں نے اسلام سے سمجھی ہے یا جس پر وہ عقیدہ رکھتے ہیں اپنے خاص عدلہ کے ذریعے، وہ ہے خلافت. اور خلافت چونکہ انسان کا کام ہے، یعنی انسان چنے، انسان کسی کو حق حکومت دے، انسان کے ووٹ سے کوئی حاکم بنتا ہے، لیکن ہم نے ثابت کیا کہ نہ ایسے نہیں، انسان کو ووٹ دینے کا حق نہیں ہے، انسان کو رائے دینے کا حق نہیں ہے، انسان پر حاکم فقط اللہ مقرر کرے. لہذا ہمارے نزدیک حکومت منصب خدا ہے اور فعل خدا ان کے نزدیک فعل انسان ہے، اور ہم نے معیار قائم کر دیا نا فقہ اور اصول دین کا، اس لیے وہ فقہ میں جا کر اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، ہم اصول دین میں اس سے گفتگو کرتے ہیں. لیکن فرق زمین و آسمان کا ہو جائے گا، چونکہ اگر فقہ کا ہوا تو ہمیں تقلید کرنا پڑ جائے گی، لیکن اگر فقہ کا مسئلہ نہ ہوا تو ہمیں تحقیق کرنی پڑے گی نہ کہ تقلید کرنی پڑے گی. اصول دین میں ہمیں تحقیق کرنی پڑے گی، فروع دین میں ہمیں تقلید کرنی پڑے گی اگر ہم خود مجتہد نہیں ہیں تو. اس لیے وہ جیسے دیگر ساری چیزوں میں تقلید کرتے ہیں، حکومت کے بارے میں بھی تقلید ہے. حکومت کے بارے میں جو کچھ کوئی بزرگ کہہ گیا بس اسی امام فقہ کا قول حجت ہے ان کے لیے قیامت تک، لیکن ہمارے نزدیک نہ، یہ اصول دین کا مسئلہ ہے. ہر مومن کو اور ہر انسان کو تو اپنے اصول دین کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے. خوب، یہ مختصر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ ذہن میں رہے کہ ہم جس موضوع کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، یعنی ولایت فقیہ، ولایت فقیہ کو ہم نے حکومت کا ایک ضمنی مسئلہ قرار دیا تھا، تو ذہن میں رہے کہ کون سے علم میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں اور کس حیثیت سے گفتگو کر رہے ہیں اور کس کو حق پہنچتا ہے، اور ہمیں ہمارا عکس العمل کیا ہونا چاہیے. یہ فقہ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ کس کا ہے؟ اصول دین کا. حکومت اس اصول دین کا مسئلہ ہے، لیکن ابھی ہم نے وہاں تک پہنچے نہیں ہیں، ابھی حکومت کے بارے میں. خوب، یہ حکومت اللہ کا حق ہے اور اللہ نے انسان کو حاکم حق حاکمیت دینا ہے، جس کو اللہ چاہے حاکم بنا دے، جس کو نہ چاہے نہ بنائے. البتہ یہ چاہے نہ چاہے یہ مشیت الہی ہماری طرح نہیں ہے کہ ہماری جس طرح خواہشات ہوں، جس طرح ہمارے تمایلات اور رجحانات ہوں، بغیر کسی حکمت کے ہم جو کام ذہن میں آئے کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مشیت اللہ کی حکمت کے ہمراہ ہوتی ہے ہمیشہ، یعنی جو کام بھی حکمت خدا کے مطابق ہوتا ہے وہی مشیت خدا بھی ہوتی ہے، اور جو حکمت کے مطابق نہ ہو وہ مشیت کے مطابق بھی نہیں ہوتا. بس حق کے حاکمیت اللہ نے سونپنا ہے. آیا اللہ تعالیٰ نے یہ حاکم مقرر کیے ہیں؟ رسول تو مقرر کیے ہیں، نبی مقرر کیے ہیں، آئمہ مقرر کیے ہیں، یہ منصب تو دیے انسانوں کو، لیکن اگر حاکمیت کا حق بھی کسی کو دیا یا نہیں دیا؟ حق حاکمیت دیا، یعنی وہی جس کو نبی بنایا اس کو ساتھ حاکم بھی بنایا، یعنی حق حاکمیت بھی اس کو دیا، جس کو رسول بنایا اس کو حکومت کرنے کا حق بھی ساتھ عطا فرمایا، اور جس کو امام بنایا ہے اس کو ساتھ حکومت کا حق بھی عطا کیا. نبوت تک اہل سنت ہمارے ساتھ ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ بھلے نبی کی حد تک تو خدا حاکمیت دیتا ہے، لیکن نبی کے بعد اللہ سے منتقل ہو جاتا ہے یہ حق انسان کو. اب اللہ کو حق نہیں رہا، اب انسان کا حق ہے کہ وہ چنے اپنے لیے حق ہے، لیکن جب تک نبی کا دوران ہے، زمانہ ہے، اس وقت تک نہ انسان کو حق نہیں پہنچتا. لیکن اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اگر یہی اہل حل و عقد جنہوں نے بعد میں بیٹھ کر ایک خلیفہ چن لیا اپنے لیے، اگر یہی رسول اللہ کے زمانے میں بیٹھ کر ایک خلیفہ چن لیتے، حق تھا ان کو؟ خود اہل سنت کہتے ہیں نہیں تھا حق ان کو. رسول اللہ کے زمانے میں اپنا ایک حاکم رسول اللہ کے مقابل میں چن لینا اس کا حق نہیں تھا ان کو، نہیں کیا انہوں نے ایسا کام. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں تک وہ ان کا بھی عقیدہ ہے کہ حکومت اللہ کا کام ہے نامزد کرنا حاکم، اور اللہ نے جس کو نبی بنایا ہے اس کو حاکم بھی نامزد کیا ہے، اس کو رسول بنایا ہے، جس کو امام بنایا اس کو حاکم بھی نامزد کیا ہے. لیکن رسول اللہ کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ حق اب اللہ سے منتقل ہو گیا ہے انسان کو، بشر کو. لیکن ہمارے اعتقاد کے مطابق خیر یہ حق جیسے پہلے ذات خداوند تبارک و تعالیٰ کا تھا، بعد از نبی بھی، ختم نبوت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور قیامت تک یہ حق فقط اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی انسانوں کو یہ منتقل نہیں ہوگا، یہ حق مخصوص ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. لذا اگر حاکمیت اور حکومت نبی کی ہو تو بھی یہ اصول دین کا حصہ ہے، اگر یہ کسی رسول کی ہو تو بھی یہ حق حاکمیت جو رسول کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. جس طرح سے بعض انبیاء حاکم بھی تھے، انہوں نے حکومتیں بھی قائم کی ہیں، اللہ کی دی ہوئی حاکمیت سے یہ حکومتیں انہوں نے قائم کی ہیں. رسول کے مقابلے میں جو بھی حکومت بنائے گا وہ غیر الہی، غیر خدائی حکومت ہوگی، صحیح حکومت نہیں ہے، باطل حکومت ہے، حق نہیں ہے وہ. رسول اللہ کے بعد جن کو خداوند تعالیٰ نے منصب امامت دیا ہے انہی کو منصب حکومت بھی دیا ہے، حق حکومت ان کو سونپ دیا اللہ نے کہ آپ ہی امامت کرو، آپ ہی اللہ کے دین کی تفسیر کرو، تشریح کرو، تبلیغ کرو، حفاظت کرو، اور آپ ہی اللہ کے دین کو لوگوں پر نافذ بھی کرو. یہ حق حاکمیت. اب ہر ایک کی اپنی جگہ شواہد ادلہ محفوظ ہیں کہ یہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حق ہے جو معصومین کو عطا ہوا ہے. کسی عرض کی ہے، پھر تکرار کر رہا ہوں میں کہ تاکہ ان نقطوں کو محفوظ کر کے ہم اس اصلی حصے میں وارد ہوں گفتگو کے، کہ یہ حق خدا کا ہے. حتیٰ کوئی رسول بھی اپنے بعد یا اپنے ہوتے ہوئے کسی کو رسول نہیں بنا سکتا، بنانا خدا کا کام ہے. رسول کے ذریعے ممکن ہے اعلان کروا دے اللہ، رسول کا کام ہے اللہ کے نامزد کا اعلان کرنا، لیکن نامزد اللہ نے کرنا ہے. مثلا ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ غدیر میں علی علیہ السلام کو امام نامزد کیا، مقرر کیا، لیکن کس نے مقرر کیا؟ رسول اللہ نے یا اللہ نے؟ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ کہا کہ بلغ ما انزل الیک، یعنی ہم نے یہ مقرر کیا ہے، آپ کا کام کیا ہے؟ بلغ، پہنچا دو. بس رسول اللہ نے علی علیہ السلام کو امام نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے امام بنایا ہے. رسول اللہ نے اللہ کی دی ہوئی امامت کو فقط پہنچایا ہے، اعلان کیا. خوب، یہاں تک کوئی پیچیدگی نہیں ہے مسئلے میں. مشکل ساری حل ہے کہ یہ منصب الہی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ منصب بعض اوقات ایک ہی آدمی کو سارے منصب دے دیے، ان ایک ہی آدمی کو نبی بھی بنایا، اسی کو رسول بھی بنایا، اسی کو امام بھی بنایا، اسی کو حاکم بھی مقرر کر دیا. لیکن کبھی یہ منصب بعض دیے اور بعض نہیں دیے. بس ان بعضوں کو امامت دی، نبوت نہیں دی، امامت دی، رسالت نہیں دی، لیکن حکومت دینا یہ ہمیشہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا کام. اب ایک نبی کے ہوتے ہوئے حکومت غیر نبی ممکن نہیں ہے کہ وہ شرعی حکومت نہیں ہوگی، دینی حکومت نہیں ہوگی، اللہ کی حکومت نہیں ہے، غاصبانہ حکومت ہے. امام کے ہوتے ہوئے بھی اگر غیر امام معصوم آ کر حکومت قائم کر لے وہ ایک غاصبانہ حکومت ہے اور جابرانہ اور جائرانہ حکومت ہے، چونکہ حکومت اللہ کا منصب ہے، اللہ جس کو دے، اور اللہ نے اس غیر امام کو نہیں دی، بس اس نے غصب کیا ہوا ہے یہ حق جو اس کو نہیں پہنچتا تھا. جب تک معصوم ہیں اس میں کوئی عرض کیا کہ پیچیدگی نہیں ہے، کوئی مشکل ہمیں پیش نہیں آتی. لیکن ساری مشکل یہ پیش آتی ہے کہ آج کا جو دور ہے، یعنی زمانہ غیبت معصوم، غیبت معصوم کا بھی خاص مفہوم ہے، یعنی معصوم موجود ہے، حجت خدا موجود ہے، یعنی وہ حاکم اصلی جس کو واقعا حق حکومت اللہ کی طرف سے حاصل ہے وہ زندہ ہے، موجود ہے، لیکن اس طرح سے موجود ہیں، حکمت خدا کے تقاضے ہیں ایسے ہیں، حکمت الہی کا تقاضا ایسا تھا کہ وہ غیبت میں رہیں. البتہ غیبت میں رہیں یعنی ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم فی الواقع غائب ہیں، ہم محجوب ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ رہے. خب اس دور میں حق کے حکومت ان کو تھا، لیکن فرض یہ کہ اب وہ موجود نہیں ہے، جب تک تھے یہ حق ان کا تھا، جو آئمہ زندہ تھے خود موجود تھے، یہ حق حکومت ان کو تھا. اگرچہ انہوں نے حکومت بنائی یا نہ بنائی وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور کیوں نہیں بنائی، اگر بنائی تو کیسے بنائی وہ ایک جدا بات ہے، ابھی ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے چونکہ، اس لیے اس بات میں نہیں پڑھتے ہم. لیکن اس زمانہ غیبت میں، خصوصاً زمانہ غیبت کبرا میں، قانون وہی قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے قانون میں کہیں تبدیلی نہیں آتی، بدلتا نہیں ہے قانون خدا. یعنی یوں نہیں ہوگا کہ ایک زمانے تک تو یہ حق اللہ کا تھا، بعد میں جیسے اہل سنت کہتے ہیں کہ بعد میں رسول اللہ کے بعد یہ حق اب منتقل ہو جائے انسانوں کو، نہ، یہ حق جو اللہ کا ہے ہمیشہ اللہ کا حق ہے، خواہ معصوم غیبت کے پردے میں ہو، خواہ معصوم زندہ ہو حاضر ہو، خواہ معصوم کی رحلت ہو گئی ہو، خواہ نبی خود موجود ہو بنفس نفیس، خواہ نبی کی رحلت ہو گئی ہو، رسول ہو یا نہ ہو، یہ حق مختص سے ذات خداوند تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. وہ اللہ کے نامزد کیے ہوئے شخص کے بغیر جو بھی حکومت بنائے گا وہ ایک حکومت غاصبانہ و جابرانہ حکومت ہے. اب زمانہ غیبت میں کیا کریں ہم، وہ ساری بات اب آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے جس کی طرف پہلے اشارات گزر چکے ہیں. حکومت کیوں ضروری تھی، آیا حکومت کا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ کوئی کہے کہ نہ آپ چونکہ معصوم کا زمانہ نہیں ہے حکومت ضروری ہی نہیں ہے، تو اس کا دروازہ پہلے بند کر آئے ہیں. کیوں؟ عرض کیا تھا کہ انسان مدنی ہے، انسان متمدن ہے، معاشرتی ہے، انسان اجتماعی ہے، انسان بغیر معاشرے کے زندہ نہیں رہ سکتا، اجتماع تمدن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا انسان، یعنی نوع بشر اس کا وجود باقی اور برقرار نہیں رہ سکتا، بس اس کو اجتماع میں رہنا ہے، معاشرے میں رہنا ہے. جب اس کو معاشرے میں رہنا ہے تو یہ وہی انسان ہے جس کے اندر مختلف غرائز ہیں، جس کے اندر حب نفس ہے، جس کے اندر غریزہ سلطہ طلبی ہے، دوسروں پر تسلط جمانا ہے، دوسروں کے حقوق کو اپنی حدود میں شامل کرنے کی حس اس میں موجود ہے، یہ خواہش، یہ تمنا اس میں موجود ہے. تو ایسا انسان صرف اس دور کا انسان تو نہیں تھا، آج بھی وہی انسان ہے، آج بھی انسان کے اندر حب نفس ہے، آج بھی معاشرے کا محتاج ہے، آج بھی اجتماعی ہے، آج بھی مدنی ہے، یعنی وہ تمام ضروریات جو ہم نے بشر کے لیے ثابت کی وہ کسی خاص زمانے کے بشر کے لیے نہیں تھی، قیامت تک کے بشر کے لیے، یعنی پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک کی ضروریات ثابت کی، ضروریات فطری و ضروریات جبلی، ایسی ضروریات ہوتی ہیں جو نہیں کہ ایک زمانے میں ہو اور ایک زمانے میں نہ ہو، ایک وقت میں ہو اور ایک وقت میں نہ ہو، جب تک انسان ہے یہ اس کی ضرورت ہے. مثلا بھوک لگنا یہ ایک انسان کی جبلی ضرورت ہے، اب اس کو کہیں یہ فطری ضرورت ہے، طبیعی ضرورت ہے انسان کی، تو یہ ضرورت ہمیشہ رہے گی، جب تک انسان ہے یہ ضرورت رہے گی اس کو. پیاس لگتی ہے انسان کو، جب تک انسان ہے یہ ضرورت رہے گی اس میں، یہ غریزہ رہے گا اس میں. حب نفس ہے، جب تک انسان ہے اس میں حب نفس ہے. انسان میں یہ خواہش ہے کہ اپنی قلمرو کو بڑھائے اور دوسروں کی اشیاء کو اور دوسروں کے قلمرو کو اپنی حدود میں شامل کرے، یہ ہمیشہ انسان کی ذات میں موجود ہے. اور اس کے لیے جو حوالہ دیا تھا خود اپنی ذات کا ہے، خود اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ آیا یہ خواہش ہے یا نہیں. ہم جو نہیں کر رہے، رکے ہوئے ہیں، تو وہ رکے ہوئے تو کسی قانون کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، کسی شریعت کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، کچھ آداب کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، کسی کے روکنے سے رکے ہوئے ہیں. ورنہ اگر کچھ بھی نہ ہوتا، کوئی شریعت، کوئی نبی، کوئی قانون، کچھ بھی نہ ہوتا، ہمیں کون روک سکتا ہے کہ اپنی قلمرو کو نہ بڑھائیں اور اپنی حدود کو نہ بڑھائیں. شاید اس حال میں ابھی ایک آدمی بیٹھا ہوتا اگر یہ قوانین نہ ہوتے، اگر یہ رہنمائی اور ہدایت نہ ہوتی، اگر یہ حدود و مقررات نہ ہوتی، ممکن نہیں تھا اتنے سارے لوگ یکجا جمع ہو کے بیٹھ جائیں کہ جن میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ یہ صرف میرا ہونا چاہیے. بس جیسے اس زمانے کے بشر کی یہ ضرورت تھی، آج کے زمانے کی بھی یہ ضرورت ہے، اور آئندہ جب تک بشر ہے اس کی یہ ضرورت ہے. اور اس کا تنہا رائے حل قانون تھا. بس ہر زمانے کا بشر محتاج قانون ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج کے انسان کو قانون کی ضرورت نہیں. اب میں نہیں کہتا کہ آج زیادہ ضرورت ہے، اگرچہ کہہ دوں تو حق بجانب ہوں کہ آج کے انسان کو گزشتہ انسان کی نسبت زیادہ ضرورت ہے قانون کی. آج کا معاشرہ پیچیدہ تر ہے. پہلا معاشرہ سادہ تر تھا، پہلا اجتماع سادہ تر تھا، اتنی پیچیدگی اس میں نہیں تھی. اور جتنی پیچیدگی زیادہ ہو کسی معاشرے میں، اتنا ہی وہ قانون کا زیادہ نیاز مند اور قانون کا زیادہ محتاج ہوتا ہے. لیکن ابھی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آج زیادہ ضرورت ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اسی طرح کی ضرورت ہے جس طرح پہلے تھی، یعنی انبیاء کے دور میں تھی، آئمہ کے دور میں تھی. آج بھی اتنی ہی قانون کی ضرورت ہے، ورنہ شریعت لاغو ہے، اٹھا دو، نہیں ضرورت. لیکن کسی میں جرت نہیں ہے یہ کلمہ اپنی زبان پر لائے کہ آج شریعت کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی جرت کار بھی لے تو اس کے لیے جواب موجود ہے، دلیل موجود ہے، قانع کنندہ دلیل موجود ہے، یقینی دلیل موجود ہے، قطعی دلیل موجود ہے اس کے لیے کہ آج بھی بشر کو قانون کی ضرورت ہے. پھر آج بھی اس قانون کو نفاذ کی ضرورت ہے. تو جیسے کل یہ قانون حق کے خدا تھا قانون بنانا، آج بھی یہ قانون قانون خدا ہی رہے گا. یوں نہیں کہ کل کے بشر کے لیے خدا قانون بنائے لیکن آج کے بشر کے لیے خود بشر قانون بنائے. وہی دلیل یہ کہتی ہے کہ آج بھی بشر اپنے لیے خود قانون نہ بنائے، وہی اللہ اس کے لیے آج بھی قانون بنائے. اور کل کے بشر کو ضرورت تھی انبیاء کے زمانے میں، معصومین کے زمانے میں، کہ اللہ کا بنایا ہوا قانون اس بشر پر نافذ کیا جائے. تو آج کے بشر کو بھی ضرورت ہے کہ صرف قانون کی موجودگی کافی نہیں ہے بلکہ اس قانون کے نفاذ کی ضرورت ہے. اور مرحلہ نفاذ قانون ہے جس سے حکومت کا تصور پیدا ہوتا ہے. اگر یہ مرحلہ انسان کے لیے ضروری نہ ہوتا، لازمی نہ ہوتا، انسان کو نفاذ قانون کی ضرورت بھی نہ پڑتی اور حکومت کا تصور بھی نہ ہوتا. بس آج بھی برابر انسان کو حکومت کی حاجت ہے، ضرورت ہے. وہی شواہد، وہی ادلہ، وہی سب کچھ جو وہاں تھا آج بھی ہے، کسی فرق کے بغیر. اگر فرق پڑا ہے تو وہ اتنا ہی پڑا ہے کہ آج ذرا پیچیدگی زیادہ ہو گئی ہے، قانون کی حاجت زیادہ ہو گئی ہے، نفاذ کی ضرورت آج زیادہ پڑ گئی ہے پہلے کی نسبت. پہلے قانون کے فقدان سے ضرر اور نقصان کم تھا، آج زیادہ ہے. خوب سوال یہ ہے کہ پھر آج کیسے؟ اللہ کے مقرر کردہ حاکم تو آج ہماری دسترس میں نہیں ہے، ہے تو زندہ، موجود ہے وہ حاکم، وہ اصلی حاکم جو اللہ کی طرف سے ہے وہ موجود ہے، لیکن ہماری دسترس میں نہیں ہے. اس کے ذریعے ہم پر قانون نافذ ہو، یہ ابھی ہماری وجہ سے ممکن نہیں ہے. پھر کیا کریں؟ کہیں کہ قانون ختم کر دیں؟ وہی چیز لازم آئے گی جس سے ہم بھاگ رہے تھے، اسی دام میں جا پھنسیں گے جس سے نجات پیدا کر رہے تھے. یعنی یہ کہ بتائے نوع بشر، یعنی کہ کوئی قانون، یعنی کوئی قاعدہ، کوئی ضابطہ، کوئی کلیہ، یعنی جس قانون کے سائے میں نہ فقط انسان باقی رہے. اب یہ نقطہ ہے جو آج اضافہ کر رہا ہوں، ہمیں قانون فقط امن عامہ برقرار کرنے کے لیے نہیں چاہیے، ہمیں قانون اس سے کہیں زیادہ بڑے مقاصد کے لیے چاہیے. لیکن میں نے اس لیے یہ سب کچھ کہا تاکہ حکومت کی حد تک ہم بات کریں, حکومت سے آگے نہ بڑھائیں مسئلے کو, ورنہ قانون کی ضرورت, شریعت کی ضرورت, دین کی ضرورت, ہمیں انتظامات, نظم اور ہرج و مرج دور کرنے سے کہیں زیادہ وسیع مقاصد کے لیے چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے, یعنی انسان اپنے مقصد خلقت تک پہنچ رہے جس کے لیے خلق ہوا ہے, نہ فقط ہرج و مرج نہ ہو بلکہ اپنے مقصود خلقت تک بھی اس کو پہنچنا ہے, وہ بھی قانون کے سائے میں. اب آج کے انسان کو نہیں ہے یہ ضرورت کہ وہ اپنے مقصد خلقت تک پہنچے جس کے لیے خلق کیا گیا ہے, جو عرض کیا ہے, اضافہ کیا ہے. یہ ان توہمات کے جواب کے طور پر جو ممکن ہے کسی ذہن میں پیدا ہوں, کہیں کہ ہماری بات سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ نوع بشر کی بقا فقط قانون الہی کے سائے میں ممکن ہے. برحالی کہ ہم نے دیکھا کہ انبیاء کے زمانے سے لے کر آج تک بہت تھوڑے سے زمانے میں قانون خدا نافذ ہوا. اکثر زمانہ ایسا گزرا جس میں قانون بشر نے حکومت کی ہے, نہ قانون خدا نے. ایسے ہی رہا ہے نا, یہ تو ماننے والی بات ہے, ایک تاریخی حقیقت ہے کہ بشر کا اپنا بنایا ہوا قانون آج تک حکومت کرتا رہا ہے اور آج بھی کر رہا ہے اور آئندہ بھی جیسا حالات ہیں ایسے نظر آ رہے ہیں چلے گا. یہ تو پھر ایک طرف سے ہم نے کہا کہ بغیر قانون خدا کے نوع بشر کی بقا ممکن نہیں ہے, اور ادھر سے باقی بھی ہے نوع بشر. عرض کیا ہے, ایک ہے انسان کی بقا اور ایک ہے انسان نما زندگی. فرق یہ ہے, ایک ہے انسانی زندگی اور ایک ہے انسان نما زندگی. انسان نمائی غیر خدا کے قانون سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن انسانیت اور مقصود انسان تک پہنچنا, یعنی انسان کا اپنے مقصد خلقت تک پہنچنا, یہ بشر کے قانون کے سائے میں ممکن نہیں. بس جب ہم کہتے ہیں بقائے نوع بشر, تو بقائے نوع بشر سے فقط بقائے جسمانی مقصود نہیں, بلکہ ہمیں جانبا بقا, ہمگیر بقا, یعنی انسانی بقا. دیکھیں میں یہ ایک نقطہ عرض کروں آپ کی خدمت, ایک مثال کے ذریعے البتہ. یہ جو لوگ جانور پالتے ہیں, گائے بھینس بکریاں جو پالتے ہیں, یہ آپ کو معلوم ہے کہ کبھی اس گائے کا بچہ بھینس کا بچہ پیدا ہونے کے بعد مر جاتا ہے, یا مالک اس کو بیچ دیتا ہے دودھ کی لالچ میں, اور اللہ نے جو اس گائے کو یا بھینس کو اس کی تھنوں میں دودھ ڈالا ہے, یہ تو اس لیے تو نہیں ڈالا تھا کہ یہ مالک یہ اس کا دودھ نکال کے دو کے اس کو بیچنا شروع کر دیں. یہ تو بیچنے کے لیے خدا نے نہیں ڈالا وہاں پر, کس لیے تھا؟ اس بچڑے کے لیے ڈالا ہے, اس بھینس کے بچے کے لیے ڈالا ہے. جو اس سے بچ جاتا ہے وہ آپ نکال لیں, لیکن اس سے بچ جانے کے بعد. لذا قانون طبیعت کے تحت جب تک گائے اپنا بچہ نہیں دیکھتی اس وقت تک تھنوں میں دودھ بھی نہیں اتارتی. البتہ شہریوں کو یہ باتیں شاید تصور کرنا ذرا مشکل پیش آئے, میں بتا رہا ہوں, اگر بات سمجھ میں آتی جاتی ہے تو غور کرتے جائیں, اگر نہیں آتی تو کبھی یہاں ہے نا ڈیری فارم, کبھی چلے جائیں ایک دن جا کے وہاں آنکھوں سے نظارہ کر لیں, یہ پوچھ لیں اس آدمی سے کہ یوں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ممکن ہے بعضوں نے زندگی میں بھینس ہی نہیں دیکھی اصل ساری زندگی. ہوتا یہ ہے کہ یہ بھینس گائے اس میں اس کے تھنوں میں جو دودھ آتا ہے تو بچے کو دیکھ کے دودھ اتارتی ہے, جب تک بچہ اس کے سامنے نہ ہو اس کے تھنوں میں دودھ نہیں اترتا ہی نہیں, کیونکہ یہ پیدا ہی اس کے لیے, دودھ آئے ہی اسی کا. اب جب یہ بچہ مر جاتا ہے یا مالک اس کو بیچ دیتا ہے, اب دودھ تو اس نے نکالنا ہے گائے سے اور بھینس سے, تو خود چلا جائے اس کے سامنے بیٹھے, یہ گائے بھینس دودھ نہیں اتارتی, مگر یہ کہ بہت سدائی ہوئی عقل مند گائے بھینس ہو, کہ گائے تو عقل مند نہیں ہوتی, سادہ بیوقوف لوگوں کو بھی کہتے ہیں اللہ میاں کی گائے, یعنی گائے سادگی کا نمونہ ہے, بہت سادہ ہوتی ہے, اس کو کب اتنی عقل آتی ہے کہ وہ کہ چلو بچہ تو مرنے کی چیز تھی, مر گیا, اللہ کی دی ہوئی چیز تھی, مالک کو تو دوں دودھ. نہ یہ اس کی ذہن میں یہ باتیں نہیں آتی, سمجھ میں نہیں آتی. وہ صرف منتظر ہے کہ بچہ آئے تو میں دودھ اتاروں. اب یہ مالک ایک ہیلا کرتا ہے, ایک ہتھکنڈا گائے کی سادگی سے فائدہ اٹھاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اسی گائے کے بچڑے اور اس بچے کا گوشت نکال کے اس کی کھال اتار لیتا ہے. کھال کو دیکھیں نا, قربانی کرتے ہیں, کھال اتار لیتے ہیں جانور کی. یہ کھال اتار کے اس میں بھوسا بھرتا ہے کھال میں. اسی طرح اس کی ٹانگوں میں, اس کے پیٹ میں, اس کے گردن میں, سر میں باقاعدہ بھوسا بھرتا ہے. اور کھال وہی کھال ہوتی ہے ساری, صرف اندر سے وہ گوشت اور ڈھانچہ نکال لیتا ہے. پھر اس کو دھاگے سے نیچے سے تمام جو جگہ تھی ان کو سی کر دھاگے سے پھر اس کو کھڑا کر دیتا ہے. یہ خشک پرندے دیکھے ہوں گے نا آپ نے, خشک جانور تو دیکھے ہیں, یہ میوزیم میں بھی کبھی ایسے کھڑے کیے ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح سے وہ لا کر گائے کے سامنے رکھتا ہے, گائے اس کو چاٹنا شروع کر دیتی ہے. چونکہ جلد تو اسی کی ہے نا, جلد تو اسی گائے کے بچے کی ہے, صرف اندر بھوسا بھرا ہوا ہے. اب گائے اتنی سادہ ہے, یہ جو کہتے ہیں نا انسانوں کو بھی کہ اللہ میاں کی گائے, یہ صحیح ہے کہنا چاہیے, چونکہ گائے واقعاً بہت سادہ ہے. وہ اس کو کیا سمجھتی ہے, یہ میرا بچہ ہے. صرف کھال دیکھ کر وہ بیچاری اس شعبے میں پڑ جاتی ہے کہ یہ وہی میرا بچہ ہے. لیکن مالک کو اور دوسرے انسانوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو دھوکہ دے دیا. کیا یہ گائے کا بچہ نہیں ہے؟ یہ گائے کا بچہ نہیں ہے. چونکہ گائے کا بچہ ہونے, یہ گائے ہونے کا معیار یہ نہیں ہے کہ جس پر گائے کی کھال ہو وہ گائے ہوتا ہے. گائے کا معیار, گائے ہونے کا معیار یہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر گائے کی کھال لپٹی ہوئی ہو اس کو گائے نہیں کہتے, بلکہ گائے اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر اس کے اوپر گائے کی کھال بھی لپٹی ہوئی ہو اور اس کھال کے اندر بھی کیا ہو, گائے ہو, اس کو گائے کہتے ہیں. اور اگر صرف کھال ہو اور اندر گائے نہ ہو, بھوسا لپٹا ہوا ہو, اس کو کیا کہتے ہیں, گائے نما. جس کی کھال گائے کی ہو, اندر بھوسا بھرا ہوا ہو, اس کو کہتے ہیں گائے نہیں کہتے بلکہ گائے نما. اور گائے کو دھوکہ دینے کے لیے کافی ہے گائے نما کھڑی کر دیں اس کے سامنے. انسان بھی ایسے ہے, ہر وہ جس کے اوپر انسانی کھال لپٹی ہوئی ہے ضروری نہیں کہ وہ انسان بھی ہو. انسان ہونے کا معیار کھال نہیں ہے, جلد نہیں ہے, بلکہ کھال کے اندر کو دیکھنا ہے. کھال کے اندر اگر انسانیت ہے, انسانیت عطا اس چربی اور گوشت اور ہڈیوں کو بھی نہیں کہتے, انسانیت ایک مقام ہے, انسانیت بعض اصولوں کا نام ہے, انسانیت بعض صفات کا نام ہے, انسانیت ایک درجے کا نام ہے. ممکن ہے کھال انسانی ہو اور اندر انسانیت نہ ہو, بھوسا بھرا ہوا ہو, ان کو ہم کیا کہیں گے, انسان نما, نہ کہ انسان کہیں گے. یہ نقطہ ذہن میں رکھیں. اب بعض لوگ اتنے سادہ ہیں ہم میں سے, یا ہم ہی بالکل اللہ میاں کی گائے ہیں. کیوں؟ کہ جس پر انسانی کھال چڑھی ہوئی دیکھتے ہیں اسی کو انسان سمجھ بیٹھتے ہیں, اسی کو انسان سمجھ بیٹھتے ہیں. درحالی کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جو لگن اٹھا کر دیکھیں, تقریباً تین جگہ پر ایک جملہ فرمایا ہے اور ایسا ہلا دینے والا جملہ ہے, ایسا جملہ ہے کہ اگر انسان اس جملے کو پڑھے انسان کی نیند اڑ جاتی ہے. کون سا جملہ ہے؟ اپنے لشکریوں کو, جن کو لشکر امام زمان ہے نا, وہ لشکر علی ابن ابی طالب تھے, بٹھا کے سب کو کیا کہا, کہتا بلا نسبت, یہ میں ایسے وہ کلمہ لشکر مشترک تھا فقط, ورنہ امام زمانہ کا لشکر کہاں اور وہ لشکر کہاں جس کے ہاتھوں علی نے پناہ مانگی تھی. علی امام زمانہ تو ایسے لشکر کے محتاج ہیں, ایسے چہروں کے خود منتظر ہیں, جیسے ہم ان کے منتظر ہیں وہ ہمارے منتظر ہیں کہ کہیں ایسا لشکر تیار ہو تاکہ میں ظہور کروں, تاکہ میں اس دھرتی سے ظلم کر کے عدل کا سایہ اس پر قائم کر دوں. تو ایسا لشکر چاہیے ان کو. لیکن امام حسین علیہ السلام کا ایک جملہ ہے کہ جیسا لشکر خدا نے مجھے دیا ہے ایسا کسی اور کو نہیں دیا, یعنی میرے والد گرامی کو بھی نہیں ملا اور حضرت پیغمبر اکرم کو بھی ایسا لشکر نہیں ملا. اور واقعا ایسا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے چراغ بجھا کے اپنے لشکر سے کہا چلے جاؤ, شب عاشور ان میں سے ایک بھی نہیں اٹھا. اور رسول اللہ دن کی روشنی میں چڑھتے سورج میں ان کو کہتے تھے واپس آ جاؤ، وہ پلٹتے نہیں تھے. علی علیہ السلام اسی طرح، علی علیہ السلام لشکر کو کہتے تھے چلو گرمیوں میں چلو، وہ کہتے تھے سردی آنے دو، سردیوں میں کہتے چلو، وہ کہتے گرمی آنے دو. ایسا لشکر تھا. اس لیے علی علیہ السلام نے بہت محجوب لاگا کلمات ہیں، آپ پڑھ کے دیکھیں کتنی جگہ کہا کہ اے اللہ مجھے ان سے لے لے، انہیں مجھ سے لے لے، کس میں پھنس گیا میں؟ اللہ سے کہا کہ مجھے ان سے لے لو، انہیں مجھ سے لے لو، مجھے نہیں چاہیے یہ. ان کو ایک مرتبہ خطاب کر کے کیا کہا؟ کہا یا اشباہ الرجال ولیس الرجال. نجب آگا کا کلمہ ہے، یا اشباہ الرجال ولیس الرجال. یہ تین چار جگہ ہے یہ کلمہ، ایک غالباً سترویں یا سولہویں خطبے میں ہے. کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ رجل قام شجالا، بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جہالت بٹور رکھی اور اپنے اوپر علم کا نام چڑھا رکھا ہے. علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہ خطبہ ہے باقاعدہ، یہ سولہواں یا سترواں خطبہ ہے، آپ دیکھ لیں جا کے. رجل قام شجالا جہلا عاد فی اغباش الفتنہ ام من فی عقد الہدنہ. یہ خطبہ اس طرح جاری ہے تاکہ یہاں پہنچ کر یوں فرماتے ہیں کہ قد سماہ اشباہ الناس عالما ولیس بہ. مانا یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے جہالت بٹور کے کہاں چلے جاتے ہیں؟ اشباہ الناس میں. اشباہ الناس یعنی انسان نماؤں میں، جو انسان نہیں ہوتے. نہیں معصوم کہہ رہے ہیں، یہ تو میرا جملہ نہیں ہے نا، میں تو نقل کر رہا ہوں صرف آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. یعنی علی علیہ السلام نے بعض لوگوں کو کیا کہا کہ یہ انسان نہیں بلکہ انسان نما ہے. حضرت سجاد علیہ السلام نے وہی زودی کو جو حاجیوں کا منظر دکھایا انگلیوں میں، سنتے رہتے نا ذاکرین سے، انہوں نے جب کہا کہ ما اکثر الحجیج و اقل الزجیج، حاجی کتنے ہیں اور غل غپاڑا کتنا کم ہے، تو امام علیہ السلام نے کہا نا برعکس ہے، غل غپاڑا کرنے والے زیادہ ہیں، حاجی بہت کم ہیں. تو اس کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنے لوگ احرام باندھ کے یہ یہاں پھر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ حاجی کم ہے. تو حضرت نے معجزانہ طور پر اس کی آنکھوں میں ایسا اثر ڈالا کہ اس کو وہ لوگوں اس انسانی جلدوں کے اندر ان کی حقیقت نظر آنے لگی. پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں. اور اس قسم کی چیزیں خوب آپ بہتر جانتے ہیں، یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، ایک واقعیت ہے کہ ہے ایسے کہ بعض لوگوں پر انسانی کھال ہے اور ان کے اندر انسانیت نہیں، انسان نما. علی علیہ السلام نے جن کو کہا ہے اشباہ الناس اور اشباہ الرجال، یعنی انسان نما، رجال نما، جو مرد نہیں ہے، مرد نما ہے. یہ نقطہ کیوں عرض کیا ہے کہ قانون ہمیں چاہیے نہ فقط اس لیے کہ انسان آپس میں لڑے نہیں، لڑائی روکنے کے لیے قانون نہیں چاہیے فقط، بلکہ قانون الہی ہمیں چاہیے تاکہ یہ انسان اپنے مقصود خلقت تک بھی پہنچے. اب ممکن ہے ایک معاشرے میں لڑائی روک لی گئی ہو لیکن انسان اپنے مقصود تک نہ پہنچا ہوا، مقصود خلقت تک نہ پہنچا ہوا. انسان نما ہو نہ انسان، ہمیں انسانوں کی ضرورت ہے نہ انسان نماؤں کی ضرورت ہے. اور انسانیت زمانہ غیبت ہے، کوئی قانون الہی چاہیے، انہی مقاصد کے لیے چاہیے کہ انسان اپنے مقصد خلقت تک بھی پہنچ جائے. آج بھی وہی پھر قانون ہے، یعنی حاکم اللہ نامزد کرے، قانون اللہ کا ہو. کیسے ہو پھر؟ اب وہی اصلی جو ہمارا موضوع تھا گفتگو کا، وہ یہاں سے اب اس کا دروازہ ہم نے کھول لیا، اس میں داخل ہونے کا. انشاءاللہ اس کو کل کے لیے چھوڑتے ہیں، آج وقت تمام ہو گیا ہے، اب نوبت آپ کی ہے. اگر کوئی سوال ہے ذہن میں تو آپ بیان فرمائیں. صلوات پڑھیے محمد علیہ. سوال ظاہراً یہ فرمایا صاحب نے کہ ہم نے جو آج تک اصول دین پڑھے ہیں وہ تو پانچ تھے، توحید، عادل، نبوت، امامت، قیامت، لیکن آج آپ نے ایک نیا اصول دین بیچ میں ڈال دیا اور چھ کر دیا آپ نے، یعنی حکومت. بھلے اصول دین جو، یہی سوال تھا. ہاں ایسے ہی ہے، ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ اصول دین پانچ ہیں. میں اس کو ایک جوابی سوال کے ذریعے سے پوچھتا ہوں، اس طرح سے مطلب ذرا واضح ہو جائے. وہ یہ ہے کہ عدل سے مراد کیا ہے ہماری، یعنی یہ جو میں پوچھ رہا ہوں، نہ اس لیے کہ معاذ اللہ آپ سے سوال کر رہا ہوں تاکہ خود بچ جاؤں اپنے جواب سے، یعنی وہی جو کچھ آپ نے پوچھا اسی کی وضاحت کے لیے. جو کچھ آپ کہیں گے انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ کیا مطلب ہے. اصول دین میں سے ایک عدل ہے، اور اس میں نکتہ بھی ہے، اگر بعض لوگ متوجہ ہیں تو سب استفادہ کریں گے، میں بھی استفادہ کروں گا، اگر نہیں ہے تو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. عدل سے مراد کیا ہے؟ سادہ دو کلموں میں اگر کوئی بتا دیں عدل سے مراد کیا ہے. جی نہ، یہ اصول دین میں جو عدل ہے، یہ اصول دین میں سے ایک اصل ہے عادل، خدا عادل ہے. آغا صاحب نے بھی صحیح فرمایا، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی خدا عادل ہے. بس عادل یعنی یا عدالت یا عادل جو بھی کہیں، یہ عدالت اصول دین کا حصہ ہے، اور مراد اس سے یہ ہے کہ خدا عادل ہے. بس یہ صفات خدا میں سے ہے. عادل کیا ہوا؟ صفات خدا میں سے ایک صفت ہے نا، یہ عادل ہونا، عادل یا عدالت صفات الہیہ میں سے ایک صفت ہے. خب اس کو ہم نے کس میں قرار دیا؟ اصول دین میں. خب اب آپ سے جو پوچھنا تھا مطلب وہ یہ ہے کہ کتنی ہیں صفات خدا؟ صفات خدا کتنی ہیں؟ جی آواز تو میری پہنچ رہی ہے نا سب تک. صفات خدا کتنی ہیں؟ مطلب میں جواب کسی نے نہیں دیا، اگر دیا تو مجھ تک پہنچا نہیں ہے، اور بے خوب حق بھی یہی ہے کہ جواب کوئی نہ دے. صفات خدا لامحدود ہیں. کتنی صفات ہیں؟ ہاں اب جنہوں نے جواب نہیں دیا اچھا گیا، نہیں دیا. صفات خدا لامحدود صفات ہیں. اب کرم صفت خدا ہے، رحمت صفت خدا ہے، خلق کرنا صفت خدا ہے، رزق دینا صفات خدا میں سے ہے، یہ ساری چیزیں صفات خدا میں سے. یعنی آپ بیٹھ جائیں شمار کرنا تو شمار نہیں کر سکتے، نہیں گن سکتے آپ صفات. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر بھی کہتے ہیں جی صفات دو قسم کے، ثبوتیہ، سلبیہ، اور تقسیم کر کے. یہ صفات کی تعلیم دینے کے لیے ہم چند صفات کو لے کر ثبوتیہ سلبیہ میں تقسیم کر کے، تاکہ ہمارے بچے ذرا آسانی سے عقائد پڑھ لیں. لیکن صفات کتنی ہیں؟ ابلا محدود ہیں. لیکن اب ہم انہیں صفات ثبوتیہ کو ہی لے لیتے ہیں. کون سی صفات ثبوتیہ؟ یہی مسو خداوند تعالی سمیع ہے، بصیر ہے، عالم ہے، قادر ہے، حی ہے، متکلم ہے، یہ ہے نا صفات ثبوتیہ. ٹھیک ہو. اب آپ اصول دین میں کہتے ہیں پہلے توحید، دوسرا عدل، اور عدل صفات خدا میں سے ہے. تو ایک صفت صفات الہی میں سے، یا ان سات میں سے ایک صفت، یا ان لامحدود صفات میں سے ایک صفت ہم نے اٹھا کر رکھ دی کس میں؟ اصول دین میں. وہ باقی صفات کیا ہیں؟ ان کا کوئی تعلق ہے اصول دین سے یا نہیں؟ ان پر بھی ہمیں ایک عقیدہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ یعنی اللہ کے علیم ہونے پر، قادر ہونے پر، اللہ کے سمیع و بصیر ہونے پر، ان چیزوں پر بھی ہمیں اعتقاد ہمارا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ کیا جواب آتا ہے؟ ضروری ہے. تو بس یہ بھی اصول دین کا حصہ ہے، لیکن اصول دین میں ان کا نام نہیں ہے. کیوں نام نہیں ہے؟ نہ یہ کہ یہ اصول دین میں نہیں ہے، حقیقت میں ہم جو کہتے ہیں توحید، توحید بھی صفت خدا ہے. یعنی اللہ ایک ہے، اور صرف دو ہی خدا کی صفات ہیں، ایک وحدانیت خدا اور ایک عدالت خدا، باقی صفات نہیں ہے. اعتقادات کا حصہ نہ سب صفات اعتقادات کا ہی حصہ ہیں، اصول دین ہیں، اور ہمیں سب پر اعتقاد اور ایمان رکھنا ہے. یہ کہ اللہ حی ہے، اللہ علیم ہے، اللہ قدیر ہے، اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، متکلم ہے، صفات ثبوتیہ. اور میں نے تو کہا کہ لا متناہی ہے، اصل لا محدود صفات ہیں. یہ بھی جو ہم صفات ثبوتیہ سلبیہ میں بیان کرتے ہیں سہولت فہم کے لیے، تاکہ تعلیم صفات کی آسانی سے ہو جائے، ہماری سیکھ سکیں آسانی سے، ورنہ صفات خدا لا محدود صفات ہیں، بے پناہ صفات ہیں. تو پھر ہم نے عادل کو کیوں خصوصاً ذکر کر دیا، باقی صفات کا نام خصوصیت کے ساتھ نہیں لیا؟ اس لیے کہ باقی ساری صفات توحید کے زمرے میں آ جاتی ہیں. جب ہم کہتے ہیں توحید یعنی ذات اور ذات کی ساری صفات، ان سب کا نام ہم نے کیا رکھا؟ باب توحید. بس توحید ایک صفت کا نام نہیں، ایک باب کا نام ہے. اس باب میں ذات خدا، صفات خدا، افعال خدا، سب کچھ کا تذکرہ اس میں آ جاتا ہے. خوب اگر ساری صفات کا تذکرہ توحید میں ہو جاتا ہے تو پھر عدالت کو خصوصیت کے ساتھ الگ کیوں لکھا ہے آپ نے اصول دین میں؟ عدالت میں کیا ایسی خصوصیت ہے کہ دیگر صفات کی طرح یہ بھی ایک صفت ہے؟ اللہ عادل ہے، اللہ علیم ہے، اللہ قدیر ہے، اللہ حی ہے. ان صفات میں سے علم کو ہم نے نہیں رکھا اصول دین میں جدا کر کے، توحید کے ضمن میں ہی ڈال دیا اس کو، کہا کافی ہے ادھر. لیکن عادل کو خصوصیت کے ساتھ ایک اصل دینی کے طور پر ہم نے بیان کیا ہے. اب یہ، اب اگر میں اس کے جواب میں بھی چلا گیا کہ عدالت کیوں خصوصیت کے ساتھ اصول دین کا حصہ ہے، تو دوسرے لوگوں کو سوال کا حق نہیں پہنچے گا. اس کو میں یہ چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ غور کریں، فکر کریں کل تک. اگر کل تک کوئی بات سمجھ میں آتی ہے اور جواب ہے ذہن میں، فبیا. اگر نہیں ہوا ضروری سمجھا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا کہ کیوں عدالت خصوصیت کے ساتھ اصول دین میں ہے. غرض کیا تھا؟ غرض یہ تھی ہماری کہ اصول دین یہ جو پانچ ہیں، یہ اس وجہ سے ہیں کہ ان میں سے ہر اصل اپنی جگہ پر ایک باب ہے. مثلا توحید سے مراد فقط وحدانیت نہیں ہے، بلکہ ذات و صفات و افعال سب کچھ مراد ہے اس سے. جیسا باب توحید بہت وسیع باب ہے. نبوت میں جب ہم آتے ہیں، صرف نبوت نہیں ہے مقصود، بلکہ نبوت، نبی، نبوت کے معجزے، قرآن مجید، نبوت کی تبلیغ، نبوت کے فرائض، یہ ساری باتیں اس باب میں آ جاتی ہیں. پھر امامت، پھر اسی طریقے سے. تو جہاں پر ہم نے کہا کہ توحید ایک بہت بڑا باب ہے، صرف وحدانیت مراد نہیں ہے اس میں، اسی طرح نبوت اور امامت میں بھی حکومت اسی باب کا ایک حصہ ہے. امامت کا اور نبوت کا حصہ کیا ہے؟ حکومت بھی ہے. منتہا ہم نے اس کو خصوصیت کے ساتھ ذکر نہیں کیا. ایک ضمنی باس ہے جو جب کہتے ہیں ہم نبی، تو نبی کے باب میں یا نبوت کے باب میں حکومت خود ہی آ جاتی ہے. جس طرح سے ہم کہتے ہیں توحید، تو علم الہی خود ہی توحید میں آ جاتا ہے. حیات خدا خود ہی توحید میں موجود ہے، ہمارے اظہار کیے بغیر وہاں موجود ہے. اسی طرح سے حکومت بھی منصب ہے جو انبیاء کو اللہ نے دیا ہے، ائمہ کو خداوند تبارک و تعالی نے دیا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں امامت اور نبوت، تو حکومت جو انہی کا حق ہے اور انہی کا منصب ہے، یہ خود ہی امامت اور نبوت کے تحت موجود ہے. خصوصیت کے ساتھ اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغا صاحب، آپ نے فرمایا کہ مقصود حیات،
کہاں سے آواز آ رہی ہے؟
یہاں سے. مقصود حیات کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں. اس کے علاوہ جو ہم نے نتیجہ اخذ کیا وہ یہ ہے کہ مقصود حیات تک بغیر اسلامی حکومت کے پہنچنا ممکن نہیں ہے.
جی
آیا یہ صحیح ہے؟
بالکل صحیح ہے.
صحیح ہے تو اپنا جو غیبت امام کی ابتدا سے،
اس لیے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام، سوال ختم ہو گیا؟
جی نہیں،
خوشی رکھتے ہیں.
باقی یہ بھی سوال، غیبت امام کے بعد تک جو سو سال کا، ہزار سال کا عرصہ گزرا ہے، کیا آیا اس میں کوئی بھی شخص مقصد تک نہیں پہنچا ہے؟ یہ کچھ استثناءات ہیں.
حضرت امام حسین علیہ السلام کی دعائے معروف، دعائے عرفہ، آپ سب نے پڑھی ہوگی. اور جو لوگ تو حج پر جاتے ہیں، میدان عرفہ میں جا کر، وہ تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں. جو نہیں جاتے ان کے لیے بھی مستحب ہے. عرفہ کے اعمال میں سے، اس طرح عاشور کے اعمال ہیں نا، غدیر کے اعمال ہیں، عاشور کے اعمال ہیں، ان دنوں کے اعمال ہیں، اس طرح سے روزے عرفہ کے بھی اعمال ہیں. عرفہ کہتے ہیں 9 ذی الحجہ کے دن کو، جس کے دوسرے دن بقرا عید ہوتی ہے. اس دن حجاج جاتے ہیں میدان عرفہ میں، وہاں پر حج انجام دیتے ہیں، اور اس کے اپنے خاص احکام و آداب ہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام جب مشرف ہوئے حج سے تو ایک سال کے حج میں بلکہ ہر سال کے حج میں حضرت وہاں پر ایک دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا کرتے تھے، اور اس دعا کو آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، یہ مفاتیح الجنان اگر ہوں یا دعاؤں کی دوسری کتابیں ان میں ہے، دعائے عرفہ کے نام سے، اگر عربی نہیں بھی جانتے تو آج میرے خیال میں میسر ہے ترجمے ان کے، ضرور دیکھیں۔ وہ بڑا معارف کا ایک سمندر ہے ان دعاؤں کے اندر، یہ ایک الگ دنیا ہے دعائیں، امام سجاد علیہ السلام کی، علی علیہ السلام کی، امام حسین علیہ السلام کی دعائیں، اور دیگر ائمہ معصومین جتنے بھی ہیں بلا استثناء ان کی جو دعائیں ہیں، یہ خود اپنی جگہ پر ایک عظیم دنیا ہے۔ تو اس دعا میں امام حسین علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ خدایا میں تیری بارگاہ میں تیرا شکر کرتا ہوں، تیری حمد و ثنا کرتا ہوں، کس بات پر؟ کہ تو نے مجھے میرا تولد، میری ولادت اتنی متاخر کی، اتنا مجھے میری ولادت کو ٹالا تو نے کہ اس سے پہلے کہ مجھے پیدا کرتا پہلے تو نے اس زمین سے کفر کو، شرک کو پاک کیا، یعنی میری جائے ولادت سے کفر کو پاک کر کے مجھے تو نے پیدا کیا، مجھے شرک سے آلودہ سرزمین پر تو نے خلق نہیں کیا، اس پر میں تیری بارگاہ میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں کہ تو اتنا کریم خدا ہے مجھ پر، اتنا مہربان اللہ ہے تو مجھ پر، کہ تو نے میری ولادت سے پہلے مجھ پر یہ مہربانی کی کہ دولت کریمہ کا قیام کر کے میری ولادت کی تو نے، یعنی مدینہ منورہ میں پیغمبر اکرم کے ہاتھوں حکومت اسلامی کا قیام جب عمل میں آ گیا، شرک و کفر اس سرزمین سے جب ختم ہوا تو امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اس میں امام حسین علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیا؟ کہ اے اللہ تو نے حکومت حقہ، حکومت اسلامی، کفر و شرک کو مٹا کر حکومت اسلامی، حکومت اللہ کا پرچم لہرا کر میری ولادت کا سامان کیا ہے، اس پر میں تیری بارگاہ میں شکر کرتا ہوں۔ تو بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت اسلامی یا حکومت الہی ایک ایسی چیز ہے جس پر امام معصوم اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ میری ولادت حکومت اسلامی کے دوران ہوئی ہے، نہ حکومت کفر و شرک کے دوران ہوئی۔ اب اس میں بہت نقطے ہیں اسی جملے میں جو امام حسین علیہ السلام نے بیان کیا، ایک نقطہ وہی ہے جو آغا صاحب نے سوال میں اٹھایا ہے کہ آیا بغیر حکومت اسلامی کے کوئی انسان اپنے مقصد خلقت تک پہنچ سکتا ہے یا نہیں؟ خوب، انسان دو ہیں، ایک تو وہ انسان ہے جیسے معصومین ہیں، اب یہ تو اپنی مقصد خلقت کو پہنچے ہوئے انسان ہیں، خواہ حکومت اسلامی ہو یا نہ ہو، بلکہ انہی کو تو دوسروں کو موقع دینا ہے، یعنی ایک فلسفہ نبی کے ہونے کا، امام کے ہونے کا، یا نبوت و امامت کا فلسفہ ایک یہی ہے کہ اگر یہ زوات اور یہ ہستیاں نہ ہو اور اللہ ان کے ذریعے اگر دوسروں کو ہدایت نہ کرے تو کوئی بشر اپنے مقصود خلقت تک پہنچ نہیں سکتا، یہ واسطے ہیں دوسرے عام انسانوں کے لیے، معمولی انسانوں کے لیے، ہم اور آپ کے لیے، کہ ہم آپ ان کے ذریعے سے، ان کی ہدایت سے، ان کی رہنمائی سے اپنے مقصود خلقت تک پہنچیں۔ لیکن ان کے لیے ہدایت پہنچانا اس لیے زیادہ آسان ہوتا ہے کہ جب ان کے پاس حکومت بھی ہو، ان کے پاس وہ دولت کریمہ اور دولت حقہ بھی ہو، اس دولت حقہ کے سائے میں جتنی یہ ہدایت کر سکتے ہیں اتنی حکومت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ لذا ہم نے یہ تو کہہ دیا کہ حکومت حقہ کے بغیر ممکن نہیں ہے مقصود خلقت تک پہنچنا، معصومین حکومت ہو یا نہ ہو اپنے مقصود خلقت کو پہنچے ہوتے، معصوم ہوتا ہی وہ ہے، لیکن غیر معصوم اس کے لیے بہت سخت ہے کہ حکومت حقہ کے بغیر اپنے مقصود خلقت تک پہنچے، یعنی حاکم الہی کی رہنمائی کے بغیر، حاکم خدا اور خدا کے مقرر کردہ شخص کی ہدایت لیے بغیر خود اپنے پاؤں سے چل کر مقصود خلقت تک پہنچے، میں نہیں کہتا محال ہے لیکن اتنا مشکل ہے کہ محال کے قریب ہی ہے، ایسے کہ آپ کو کوئی نمونہ مشکل سے نظر آتا ہے کہ آپ ایسا نمونہ دکھا سکیں کہ یہ شخص اپنے مقصود خلقت کو پہنچا ہوا ہے، اپنی سعادت دنیاوی اور سعادت اخروی کو پہنچا ہوا ہے یہ انسان، بلاخر معصومین کے ذریعے سے پہنچے گا، ان کے ذریعے سے، لیکن خدا نے ان کو ہدایت کے جو اسباب اور وسائل فراہم کیے ہیں ان میں سے ایک حکومت، اور اسی لیے ان کے لیے حکم و حکومت و حاکمیت کا منصب مقرر کیا ہے تاکہ اس کے سہارے سے یہ لوگوں کو آسانی سے اپنے مقصود تک پہنچا سکے. آن کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جو آپ نے جو دو ڈیفینیشن کی علم اصول دین اور علم فقہ کی, کہ علم فقہ وہ ہے کہ جو انسان کے افعال سے ہوتا ہے, علم اصول دین جو خدا کے افعال سے. تو یہ جو ڈیفینیشن آپ نے کی ہے یہ انسان کے افعال ہیں یا خدا کے, جو آپ نے خود ڈیفینیشن یہ کی ہے؟
یہ تو میں بیان کر رہا ہوں, میرا بولنا تو میرا فعل ہے, یہ تو فعل الہی نہیں ہے, میں بول رہا ہوں. تو یہ میں نے مثال بھی تو یہی دی تھی کہ میں بول رہا ہوں یہ میرا فعل ہے, اور میرا فعل کیا ہے؟ فقہ کا تعلق رکھتا ہے. لہذا فقی آ کر یہ کہے گا کہ یہ شخص جو یہاں بیٹھ کر بول رہا ہے, جائز بول رہا ہے, ناجائز بول رہا ہے, واجب بول رہا ہے, حرام بول رہا ہے, مستحب بول رہا ہے, مکروہ بول رہا ہے, کیسے بول رہا ہے. لہذا میرے بولنے کے احکام فقہ بیان کرے گی. میرے بولنے کا تعلق اصول دین سے نہیں ہے. اصول دین کیا ہے؟ جہاں پر افعال الہی کا تذکرہ ہو, نہ افعال انسان کا تذکرہ. اب میں نے جو آپ کی وضاحت کی ہے تو میں بول رہا ہوں یہ میرا فعل ہے, آپ کے سامنے جو کچھ میں نے بیان کیا ہے. لیکن جب آپ اللہ کے افعال کے بارے میں آ کر گفتگو کریں تو یہ اللہ کے افعال کے بارے میں جو کچھ آپ بیان کریں گے یہ فقہ نہیں ہوگی, بلکہ یہ اصول دین ہے. بس میں نے جو بات کی, میرا بولنا یہ فعل عبد ہے, فعل بندہ ہے. لیکن اللہ بولے, اللہ کا کلام قرآن مجید, قرآن مجید فقہ کا موضوع نہیں ہے بلکہ علم اصول دین کا موضوع ہے. قرآن کے بارے میں جو بات کرے, قرآن معجزہ ہے یا نہیں ہے, قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے, کلام خدا ہے یا نہیں ہے, پیغمبر اکرم لے کر آئے ہیں یا نہیں آئے, یہ ساری باتیں اصول دین بیان کرے گا, کیونکہ کلام خدا اور کلام بشر میں یہی فرق ہے.
یعنی آپ ہمیں دلیل دیں گے کہ آپ نے جو بات کی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے, یعنی ڈیفینیشن جو آپ نے کی ہے. یعنی معاذ اللہ میں آپ پہ اعتراض نہیں کر رہا ہوں, مگر میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے دلیل دی ہے تو اس کے لیے آپ کوئی دلیل دیں کہ آپ کی ڈیفینیشن صحیح ہے یا غلط. یعنی اگر کوئی انسان یہ آپ کی,
اس لیے آپ مجھ سے دلیل مانگے کہ یہ جو میں نے تقسیم کی ہے اس کی دلیل کیا ہے. بھلے مجھے دلیل دینی چاہیے, چونکہ یہ وہ چیز نہیں ہے کہ فتویٰ نہیں ہے میرا کہ میں فتویٰ دے رہا ہوں, آپ میرے مقلد ہیں اور آپ کو چپ چاپ کر کے مجھ سے یہ بات مان لینی چاہیے. نا آپ مجھ سے دلیل مانگے کہ فقہ کا تعلق جو ہے وہ افعال مکلفین سے ہے اور اصول دین کا تعلق افعال الہی سے ہے, ایسے ہی ہے. میں نے کہا صرف افعال نہیں بلکہ ہر وہ چیز جو اللہ سے متعلق ہے, صفات خدا, ذات خدا, فعل خدا. اب آئیں, توحید صفات خدا میں سے ہے, عادل صفات خدا میں سے ہے, بندے سے کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں کا. علم الہی صفات خدا میں سے ہے, حیات الہی صفات خدا میں سے ہے, سم و بصر الہی صفات خدا میں سے ہے, خالق رازق ہونا یہ ساری چیزیں صفات خدا میں سے ہیں. نبوت اور امامت یہ بھی اصول دین میں سے ہے, کیوں کہ فعل خدا ہے, یہ اللہ امام منصوب کرتا ہے, اللہ نبی مبعوث کرتا ہے, اللہ کا تعلق ہے یہ. قیامت وہ بھی ذات خدا سے اس کا تعلق ہے کہ بالآخر انسان ذات خدا کی طرف پلٹ کر جا رہا ہے. بس اصول دین میں آپ کو ایک چیز بھی ایسی نظر نہیں آئے گی جو آپ بیان کر سکیں کہ یہ انسان کے افعال میں سے ہے, یعنی فعل انسانی ہے لیکن ہے اصول دین میں. بلکہ جو کچھ آپ کو نظر آئے گا اصول دین میں وہ سب فعل الہی ہے. البتہ فقہ میں جو کچھ آپ کو نظر آئے گا وہ ایک بھی فعل خدا نہیں ہے, وہ سب فعل انسان ہے. نماز پڑھنا اللہ کا کام نہیں ہے, انسان کا کام ہے. روزہ رکھنا انسان کا کام ہے. مثلا شراب پینا یا نہ پینا انسان کا کام ہے. جھوٹ بولنا نہ بولنا انسان کا کام ہے. غیبت کرنا نہ کرنا انسان کا کام ہے. وضو کرنا نہ کرنا انسان کا کام ہے. بس آپ فقہ کے پہلے کتاب, پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک چلے جائیں تو فقہ میں آپ کو صرف کیا ملے گا؟ احکام خدا, احکام انسان, یعنی فعل انسان کے احکام. لیکن اصول دین میں آپ کو کیا ملے گا؟ فعل خدا کے بارے میں گفتگو.
تعریف بیان کی آپ نے اس کی, یعنی کوئی دلیل نہیں دی کہ میری تعریف صحیح ہے. یعنی اگر کوئی انسان آپ کی تعریف کے علاوہ اصول فقہ اور اصول دین کی کوئی تعریف وضع کر دے, مثلا جیسا کہ آپ نے سنی بھائیوں کے بارے میں کہا کہ انہوں نے اپنا تیسری چیز نکالی ان کی تعریف میں اور کچھ اور ہی مطلب لے کے جاتے ہیں, تو ہم تشویش میں پڑ جاتے ہیں نا کہ آیا آپ کی تعریف صحیح ہے یا ان کی تعریف صحیح ہے.
میں نے عرض کیا نا کہ فقہ کی کتاب آپ کے پاس تو موجود ہے نا, اب یہ رسالہ عملیہ توضیح المسائل, یہ فقہ کی کتاب ہے آپ کے پاس ہے. اب ادھر سے آپ کے پاس اصول دین کی کتابیں بھی ہیں, تو یہ فقہ کی کتابیں بھی آپ کے پاس ہیں, اصول دین کی بھی ہیں, سنیوں کی ہو یا شیعوں کی ہو تو فرق نہیں پڑتا. آپ کسی بھی اصول دین کی کتاب کو لے کر دیکھیں, اس میں صرف اصول دین میں خداوند تبارک و تعالی سے متعلق جو افعال ہیں, جو صفات ہیں, یا جو امور ہیں ان کا ذکر ہے. کسی سنی کی کتاب میں بھی آتا آپ کو فعل بشر اصول دین میں نظر نہیں آئے گا, ان میں بھی اصول دین ہے. اسی طرح امامیہ نے جو فواج تک آپ کے علماء نے آپ کے آئمہ نے بیان کیے اصول دین بھی اور فروع دین بھی. فروع دین یا فقہ جس کو آپ کہتے ہیں, جہاں فتویٰ کا تعلق ہے, اس میں بھی آپ کو کسی کتاب میں اٹھا کر آپ دیکھ لیں آپ کو کسی جگہ بھی نظر نہیں آئے گا کہ یہاں پر فعل خدا ہے لیکن اس کا تذکرہ فقہ میں ہے. جو کچھ فقہ میں ہے وہ سارا انسان کا فعل ہے, کہ یہ انسان ہے جس کا کام حرام ہے یا واجب ہے, یہ انسان ہے جس کا کام حلال ہے یا حرام ہے, جائز ہے ناجائز ہے.
آپ نے اپنی تعریف سے حکومت بھی اس میں شامل کر دی کہ یہ اصول میں سے, مگر وہ تو نہیں کرتے نا.
میں نے یہ تو کہا ہے نا کہ وہ اس لیے نہیں کرتے, وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت بنانا رسول اللہ کے بعد, البتہ رسول اللہ کی اب تک وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کام ہے. حکومت سونپنا, حق حاکمیت دینا رسول اللہ کی ذات تک, ان اس زمانے تک, یہ اللہ کا کام ہے. لیکن رسول اللہ کی رحلت کے بعد اللہ سے کدھر منتقل ہو گیا یہ انسان کو. بس رسول اللہ کے حد تک یہ اصول دین کا حصہ ہے, رسول اللہ کی رحلت کے بعد یہ فقہ میں آ گئی ہے یہ بات, لہذا وہ فقہ میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں. لیکن ہم کیا کہتے ہیں نا, یہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی اصول دین کا حصہ ہے, رسول اللہ کے زمانے کے بعد آج تک یہ حق اللہ کا ہے, اللہ سے منتقل نہیں ہوا, اس لیے یہ اصول دین کا حصہ ہے. اگر کوئی اس کو فقہ میں جا کر بحث کرتا ہے تو وہ کہے کہ حاکم بنانا انسان کا کام ہے, پہلے یہ کہے, ثابت کرے کہ حکومت منصب خدا نہیں ہے بلکہ منصب انسان ہے, پھر آ کر اس کو فقہ میں بحث کرے, فتویٰ دے اس پر. لیکن اگر وہ ثابت نہ کر سکا کہ یہ حق حاکمیت انسان کا کام ہے بلکہ یہ اللہ کا کام ہے, اس کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ فقہ میں آ کر اس کے بارے میں بحث کرے یا فتویٰ دے, گفتگو کرے.
کون سی وجوہات ہے جس کی بنا کے تعویل؟
آواز صحیح نہیں آ رہی ہے.
جیسا کہ اللہ عادل ہے, وہ عدل کرتا ہے, اس نے ہر انسان کو مساوی پیدا کیا ہے, اس نے وہ کیا وجہ ہے کہ اس نے موت کو مساوی نہیں رکھا, کسی شخص کو بچپن میں ہی اٹھا لیا, یعنی پیدا ہونے کے ساتھ ہی اسے اٹھا لیا, کسی کو 10 سال کی عمر میں اٹھا لیا, کسی کو 50 سال کی عمر میں اٹھا, یہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس میں انصاف نہیں رکھا؟
یہ سوال اور اس جیسے اور سوال بہت سارے ہیں جو ہر انسان کے ذہن میں ہیں. وہ اللہ نے کسی کو امیر پیدا کیا, کسی کو غریب پیدا کیا, کسی کو خوبصورت پیدا کیا, کسی کو بدصورت پیدا کیا, کسی کو اچھے خاندان میں پیدا کیا, کسی کو غلط خاندان میں پیدا کیا, کسی کو شہر میں پیدا کیا, کسی کو گاؤں میں پیدا کیا, کسی کو پہلے پیدا کیا, کسی کو بعد میں پیدا کیا, کسی کو پیدائشی طور پر اپاج پیدا کیا, کسی کو صحت و سلامتی عطا کی, کسی کو پیدا کر کے مریض بنا دیا, کسی کو آخر تک صحیح و سالم رکھا. تو اس طرح کی چیزیں انسان کے ذہن کو بہت کھٹکتی ہیں اور ان کا جواب چاہیے. یہ مسئلہ ہے فی الواقع, اس کا تعلق ہے قضاء و قدر سے. یہ عدالت کا جو عنوان ہے باب ہے, اسی کے ذیل میں ایک اور بات آتی ہے ضمن میں, جس کو ہم کہتے ہیں باب قضاء و قدر. اب سارے یعنی یہ جتنے مسائل میں نے چھیڑے ہیں آپ کی خدمت میں اور اس جیسے اور بہت سارے شاید بیسیوں سینکڑوں ایسے مسائل ہوں جن کا اسی باب سے تعلق ہے, ان سب کا جواب اگر چاہیے اس کے لیے تو ہمیں پھر الگ سے ایک بات چھیڑنی چاہیے قضاء و قدر کے نام سے یا عدالت کے عنوان سے. اگر آپ کو خصوصاً یہی موت کے بارے میں جواب چاہیے تو وہ میں ابھی مختصر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, کیونکہ وہ سارے وسیع بحث کا ابھی ایک سوال کے جواب میں گنجائش نہیں ہے اتنی. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام انسان کے لیے اور انسان سے ہٹ کر تمام مخلوقات کے لیے مقرر فرمایا ہے, وہ نظام اس کو کہتے ہیں ہم نظام سببی, علل و اسباب کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک سبب قرار دیا ہے, گرمی کا ایک سبب قرار دیا ہے, سردی کا بھی ایک سبب پیدا کیا ہے, اسی طرح سے روشنی کا ایک سبب پیدا کیا ہے, ظلمت کا بھی ایک سبب پیدا کیا ہے. جو چیز بھی آپ کو اس کائنات میں نظر آتی ہے اس کا خاص ایک سبب رکھا ہے اللہ نے, اور جب تک وہ سبب نہیں آئے گا یہ شے حاصل نہیں ہو سکتی. یعنی اگر آپ گرمی چاہتے ہیں تو پہلے گرمی کے اسباب فراہم کریں، اگر سردی چاہتے ہیں تو پہلے سردی کے اسباب فراہم کریں، اسباب کے بغیر نہ گرمی آئے گی نہ سردی آپ کو مل سکتی ہے۔ اب انہی چیزوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، ان میں سے ایک موت ہے اور ایک حیات ہے، زندگی کے بھی اسباب ہیں، موت کے بھی اسباب ہیں۔ زندگی کے اسباب میں اب بہت ساری چیزوں کا دخل ہے، حیات، تولد، میلاد۔ اب اگر دو آدمی آپس میں شادی کریں، نکاح کریں، تو صورت میں کوئی پیدا ہوگا، جب تک یہ سبب حاصل نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی شخص پیدا نہیں ہوگا۔ البتہ حضرت عیسیٰ اور حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت وہ ذہن میں رہے، اس کو معجزہ جو ہے وہ جواب میں نہ پیش کریں ابھی آپ، اس کا ایک الگ باب ہے، یا کہیں اسی کی ذرا مزید وضاحت کروں گا تو آپ کے لیے کھل جائے گی، مطلب واضح ہو جائے گا۔ یعنی وہ بھی سبب حیات سے ہی پیدا ہوئے ہیں، یوں نہیں کہ اسباب کو توڑ کر، نظام اسباب کو خراب کر کے وہ ولادتیں ہوئی ہیں، نا اللہ تعالیٰ کے معجزے سے، یعنی اعجاز الہی سے پیدا ہوئے ہیں وہ دونوں بزرگوار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، لیکن ان کی حیات کے بھی اسباب ہیں، یعنی وہی نظام سببی، وہ حیات کے اسباب کا نظام جو اللہ نے قائم کیا ہے، اسی نظام کے تحت ساری ولادتیں ہوئی ہیں۔ لیکن معجزہ کہاں ہوا ہے؟ معجزہ ایک اور جگہ ہوا ہے، کہ وہ چونکہ موضوع سے جدا چیز ہے۔ اسی طرح سے موت کے بھی اسباب ہیں، جو آدمی جس موت سے مرتا ہے، مریض ہو کے مرتا ہے، ایکسیڈنٹ سے مرتا ہے، گر کر مرتا ہے، ہارٹ اٹیک سے مرتا ہے، بیماری سے مرتا ہے، سرطان سے مرتا ہے، کسی کے مارنے سے مرتا ہے، گولی سے، پندا سے، پھانسی سے، جس سے بھی مرتا ہے، بالآخر یہ سارے اسباب ہیں موت کے۔ جب بھی موت کا سبب آ جائے، موت آ جائے گی، اور جب تک موت کا سبب نہیں آئے گا، موت نہیں آتی۔ اب یہ اسباب جو موت کے لیے خداوند نے مقرر کیے ہیں، انسان کو مرنا ہے تو انہیں اسباب کے ذریعے سے مرے گا، ورنہ اسباب موت کے علاوہ موت نہیں آ سکتی انسان کو۔ صدیوں جیتا رہے اور اسباب موت پیدا نہ ہو تو مرے گا نہیں، جیسے صدیوں یہ رہے اور اسباب حیات اگر اس کے نہیں ہے تو یہ زندہ بھی نہیں رہے گا۔ اب ان موت کے اسباب میں سے بعض اسباب ایسے ہیں کہ جو انسان کے اپنے اختیار میں ہیں، بعض اسباب موت ایسے ہیں جو دوسروں کے اختیار میں ہیں، مثلا والدین کے اختیار میں ہیں، معاشرے کے اختیار میں ہیں، گلی کوچے کے اختیار میں ہیں، میونسپل کمیٹی کے اختیار میں ہیں، گورنمنٹ کے اختیار میں ہیں موت کے اسباب۔ بعض اختیار ایسے ہیں جو ہمارے اپنی ذات کے اختیار، مثلا زہر ایک سبب ہے موت کا، تو میں 6 مہینے میں زہر پیوں، 6 سال میں زہر پیوں، 16 سال میں، 60 سال میں، جب بھی میں نے یہ سبب موت نوش کیا اسی دن میری موت ہو جائے گی۔ گولی سبب موت ہے، 6 ماہ کی مدت میں لگ جائے، 6 سال کی مدت میں لگ جائے، 6 صدیوں کے بعد لگ جائے، گولی لگنا سبب موت ہے، جو ہی یہ سبب حاصل ہوگا میں مر جاؤں گا۔ اسی طریقے سے جتنے بھی اسباب موت ہیں ایک ایک کر کے، بیماریاں، حادثات، ایکسیڈنٹ، اتفاقات، یہ جو بھی افزار و وسائل استعمال ہوتے ہیں، چھری چاقو سے لے کر بڑے بڑے افزار و جنگوں تک جو کچھ استعمال ہوتا ہے، یہ سب اسباب موت ہیں۔ تو اللہ کا یہ قانون ہے کہ جب بھی سبب موت جس کے ہاتھوں آ جائے، اس انسان کو موت آنی ہے۔ اگر انسان ان اسباب موت سے اجتناب کرتا رہے، اب اس کو موت نہیں آئے گی۔ کب تک موت نہیں آئے گی؟ جب تک سبب موت حاصل نہیں ہو جاتا۔ آخر کار اس کو مرنا ہے، یعنی یوں نہیں ہو سکتا کہ یہ اپنے آپ کو اتنا بچا کے رکھے کہ کوئی سبب موت نہ آئے۔ نا اسباب موت میں سے ایک کیا ہے؟ کہ انسان کے بدن کا جو نظام ہے یہ کام کرنا چھوڑ دے، اور اس کی ایک طبی عمر ہے، یہ اب طبی عمر میں کام کرنا چھوڑ دے تو یہ بھی ایک سبب موت ہے، جس کو ہم مر کے طبی کہتے ہیں۔ بھئی اس کو کوئی بیماری نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بس بوڑھا ہوا مر گیا، بڑھاپا خود ایک مرض ہے، سبب موت ہے، یعنی یہ بھی ایک سبب موت ہے۔ بالآخر ایک مدت میں جا کر اسباب موت آ جائیں گے، اور اسباب موت آنے سے انسان مر جائے گا۔ اب یہ اسباب کبھی میرے اپنے ہاتھوں سے فراہم ہو جاتے ہیں، کبھی میرے والدین کے ہاتھوں سے فراہم ہو جاتے ہیں، کبھی میرے ہمسایوں کے ہاتھوں سے فراہم ہو جاتے ہیں، کبھی اس معاشرے کے ہاتھوں سے، اور کبھی دوسری دنیا کے ہاتھوں سے یہ اسباب موت مجھے فراہم ہو جاتے ہیں۔